نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير دار قرآن 2021 DQ 2021. آج ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ پارہ نمبر 22 کریں گے اور پارے کا آغاز ہر پارے کی طرح ایک خوبصورت سے نام وَمَنْ يَقْنُتْ سے ہے. پارے کا نام وَمَنْ يَقْنُتْ قنوت کی باتیں ہیں. اس میں اللہ کی مرضیوں کو سمجھنے کے بعد ماننے کی بات بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ جو بات سمجھ نہیں آئی وہ سمجھا دے اور وہ بات جو سمجھ آ چکی ہے لیکن اس کو ابھی تک پیچھے ڈالتی جاتی ہوں اپنی کسی نہ کسی کمزوری کی وجہ سے وہ مجھے سمجھ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہاں امہات المومنین کے طور پر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہر عورت جو ایک مسلمان عورت کہلاتی ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اسلام کا تقاضا, اسلام کے پیغامات صرف مسلمان عورت کے لیے نہیں, ہر عورت کے لیے, کیونکہ ہم سورۃ الاحزاب پڑھ رہے ہیں اس وقت, یہ وہ آخری مقام ہے کہ جہاں باضابطہ طور پہ خواتین کو الگ سے رہنمائی دی جا رہی ہے اور ہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت بڑے مارکے غزوہ خندق اور اس کے ارد گرد کے حالات بھی پڑھ رہے ہیں. سورج چونکہ پیچھے سے شروع ہو چکی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں آیات آئیں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے, لیکن بس یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری عقل کو, ہماری سمجھ کو, ہماری خواہشات کا تابع نہ کرے. آپ کہیں گے یہ تو ہم بالکل نہیں کرتے, ٹھیک ہے مان لیں, پھر ایک اور بھی دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں عقل کا تابع نہ کرنا, کیونکہ جب عقل سلیم ہوتی ہے, قلب سلیم کے انڈر ہوتی ہے تو وہ ہمیں اچھے مشورے دیتی ہے اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی اور چیز ہوگی تو اس میں ہمارے اپنے نفس کی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. دیکھتے ہیں اس بارے میں آج ہمارے لیے کیا کچھ ہے اور وہ چیزیں جس کو ہم اپنی زندگی میں اگر جگہ دے دیں تو کہہ دیجئے کہ دنیا جنت نظیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کامات, اپنی بتائی ہوئی چیزوں پہ, رہنمائی پہ پوری طرح مطمئن کر دے. دیکھیے القلب الباحث عن الہدایہ, ہدایت کے طلبگار کے لیے آج یہی باتیں ہیں کہ اب اگر سمجھ آ گئی ہے تو بسم اللہ کرو, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. وہ مالک جو تمہیں یہ سارے احکامات دیتا ہے قرآن میں وہ تمہیں تھام لے گا, وہ تمہارا دشمن نہیں, تمہارا اپنا ہے. ایک دفعہ ٹرسٹ تو کرو, جب تک میرا آپ کا اللہ تعالیٰ پر پکا اعتماد نہیں ہو جائے گا نا اس بات کا کہ میرا مالک کبھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, تب تک یاد رکھیے کہ ہم کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات سن کر اور اللہ کے نبی کی بات سن کر نہیں مانیں گے. آپ کے بچے کو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے, وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, اسی لیے پھر وہ آپ کی بات بھی مان لیتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اللہ سے وہ اعتماد مانگنا ہے جو ہمیں عمل پر مائل کر دے. اس کے بعد چلیں تو آیت کی مرکزی خیال آیت آج ہمارے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 سورۃ الانفال کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اپنے گھروں میں ٹکی رہو یعنی اپنے گھر میں قرار پکڑو. یہ قرنہ کا لفظ وہی ہے جس کو وقار کہتے ہیں, اور اگر آج میں اور آپ یہ سمجھ گئے نا تو پھر ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ چادر اور چار دیواری اور عورت کو گھر میں ڈال دیا. اور کیا وقار, عزت. ایک عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بہترین باعزت جگہ بنائی ہے وہ اس کا گھر ہے. ایک عورت باہر جا سکتی ہے, باہر رہتی ہے, اس کو ضروریات کے تحت باہر جانا ہوگا, لیکن جس جگہ پہ اس کی عزت بڑی ہے نا وہ اس کا گھر ہے. اور آج آپ کے میرے گھر کے اس کے گواہ نہیں ہے. گھر میں آتے ہی سب سے پہلے بچے کیا پکارتے ہیں, امی. یہ جو امی ہے وہ کیا ہے, مام, مام ویئر آر یو, آئی کڈنٹ سی یو. حالانکہ اس امی سے کوئی لینا نہیں, کوئی دینا نہیں, فریج سے خود ہی نکال کے کھانا ہے اور بہت ہوا تو کسی پیسے کے لیے ضرورت پڑ گئی, لیکن ماں کے ساتھ عزت ہے, बच्चे का दिल लगता है, और वो माशाल्लाह वो जो दूसरे साहब रहते हैं आपके साथ घर में, वो आते ही क्या कहते हैं, वो आते ही नहीं, वो आने से पहले ही पूछते हैं किधर हो, घर क्यों नहीं हो, मैं आऊं तो तुम घर में हुआ करो। एक सिस्टर बड़ी दुखी थी, कहती मेरा मियाँ कहता है कि मैं घर आऊं ना तो तुम घर हुआ करो। तो देखे देखे कितना कितना जुल्म है, खुद जिधर मर्जी रहे और मुझे ये कहते हैं। तो मैंने कहा आप क्या चाहती हैं, क्या आपके मियाँ बेचारे आपको ये कहें कि मैं आऊं तो तुम मुझे शक्ल ना दिखाना, मुझे तुम जरा नहीं अच्छी लगती, तो इसमें आपकी इज्जत है, है? तो आप समझ गए औरत कैसा घर है। कहते ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रौनक, तो औरत का वक्कार, औरत की इज्जत घर है। मैं इसको अपने तौर पे हमेशा ऐसे कहती हूँ कि जैसे घर में हर चीज की एक जगह होती है, लेकिन बवक्ते जरूरत वो चीजें निकलती हैं बाहर। कैबिनेट्स में बर्तन होते हैं, बिस्तरे हमारे अलमारियों में होते हैं, लेकिन सोने के लिए जब बिस्तर हम बाहर निकालते हैं तो रात को बाहर निकाल ले, खोल ले, रखे, सुबह उठ के ये जो झाड़ पहुंच और चीजों को इधर से उधर करते हैं ना अपर में, वो क्या कर रहे होते हैं? हम बिस्तरों को उनकी असल जगह पे लेते हैं। बर्तन डाइनिंग टेबल पे आते हैं तो क्या वहीं छोड़ देते हैं आप? नहीं, फिर आप कहते हैं कि ये डाइनिंग रूम में तो बर्तन नहीं होने चाहिए। हाँ, इस्तेमाल के लिए लाए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब इनको वापस जाना है। बस अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी मेरी ये भी बात कि वक़र नफी बुयूतिकुन, एक औरत की इज्जत है, ये पाबंदी नहीं है, ये पाँव की बेड़ी नहीं है। हाँ, दो तरह की चीजें हैं, लिखिए दो लफ्ज़ लिखिए, एक है प्रोटेक्शन और एक है प्रिजन। फर्क किस बात का, प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टेड होना या फिर प्रिजन में होना। प्रिजन के साथ जुर्म का तसव्वुर आता है और प्रोटेक्शन के साथ आपके अहम और कीमती होने का आता है। वो औरत, वो खातून, वो बहन मेरी आपकी, जो खुद को कीमती समझती है, वो तो वक़र नफी बुयूतिकुन के हुक्म को अपनी प्रोटेक्शन समझेगी और कहेगी कि आई एम जेमेंट ज्यूल, डायमंड्स, हीरे, मोती, बड़े बड़े नोट, ये तो बैंकों में और लॉकर्स में हो, तो मैं सड़कों पे क्यों फिरूं, मैं गलियों में क्यों आऊं? ये तो मेरे लिए अल्लाह ने एक बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम दे दिया है कि वह कर्न फी बुयूतिकुन, के औरत तो अपने घर से बाहर निकल सकती है। 9 रीजंस हैं, पूरा लेक्चर है इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, के औरतों के बाहर निकलने के क्या शरई असूल हैं और जवाबित हैं, 9 शरायत हैं। इंशाल्लाह जहां बात होगी आपसे भी बात कर लेंगे, लेकिन ये है कि उसके अलावा अगर वाकई दिल लगता है तो घरों में, और मान लीजिए पिछली पारे में पढ़ के आए हैं वह बुयूत नावरन, गज़वा खंदक के मौके पे जो बहाना था बहुत बड़ा दीन के, दीन की कौज से पीछे रहने का कुछ लोगों का, वो क्या था, नहीं अल्लाह के नबी हम नहीं जा रह सकते, हमारे घर खाली हैं, और ये और वो कहते थे ना। तो घर तो आज भी बहुत बड़ी वजह है, कई जगह पे इस घरों ने हमें बहुत ज्यादा फंसाया हुआ है, लेकिन जब ये कह दिया जाए कि वह कर नफी बुयूतिकुन, तो फिर इसमें इतना माइंड करने की तो कोई बात नहीं। खुशी मनाइए कि घर हैं और दुआ कीजिए ये घर आबाद रहे। चलिए, इतनी बात से तो आपकी नाराजगी कुछ कम हुई, दिल में बोझ नहीं खुशी हुई। और अगर किसी औरत पे घर के दरवाजे बंद हो जाएं तो उसको ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अगर तलाक हो गई, घर से निकलना पड़ा, तो भी बड़ा मुश्किल मरहला होता है, और खुदा न खास्ता शोहर को कुछ हो जाए तो एक औरत को समझ ही नहीं आती कि अब आगे मैं जीऊंगी कैसे। तो ये घर आपकी मेरी प्रोटेक्शन, मेरा आपका प्यारा सा घर, होम स्वीट होम, और इस्लाम के असूलों के बगैर घर होम स्वीट होम बनते नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो सराय हो सकते हैं, वो कुछ और हो सकते हैं। आगे देखिए, वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, और साबिक दौरे जाहिलियत की सी सजदच ना दिखाती फिरो। यानी घरों में घर रहो, घर अच्छे हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलना पड़े तो फिर दौरे जाहिलियत की सजदज मत दिखाओ। ये नहीं कहा, देखिए आपके सामने भी आयत है, मेरे भी सामने आयत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहा कि घर से ना निकलो। अरबी आती है आपको भी थोड़ी सी, निकल नहीं सकती, जिस घर में पैदा हुई उसी में तुम्हारी या तुम्हारा जनाजा निकलेगा, बाहर नहीं निकल सकती। इस औरत को छुपा दो, कहीं नहीं जाएगी, नहीं। جائز کاموں کے لیے جائے گی، نماز روزے کے لیے جائے گی، حج عمرے کے لیے جائے گی، اپنی تربیت کے لیے جائے گی، علم سیکھنے، دنیا کا علم سیکھنے جائے گی، ماں باپ کو ملنے جائے گی، بیماروں کو دیکھنے جائے گی، اور کسی کو اس کی مدد کی ضرورت ہے جائے گی، نو پرابلم. لیکن یہ نہیں کہ اسکیپ روٹ کے طور پہ کہ گھر میں اب دلی نہ لگے اور باہر رہے. شرط کیا ہے کہ ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى. یہ بھی نہیں کہا کہ زینت نہیں کرنی، کنگھی نہیں کرنی، سرما نہیں لگانا، اچھے کپڑے نہیں پہننے، میک اپ نہیں کرنا، یہ کچھ بھی تو نہیں ہے. آپ لفظوں پہ قربان ہو جائیں. تو آئیے ذرا آپ کو تھوڑا سا اس لفظ کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتی ہوں کہ یہ جو لفظ ہے لا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى یہ کیا پیغام دے رہا ہے، پھر اس کے ترجمے پہ غور کریں. اور سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو. پھر اگلا موضوع تو ہم آج کے ساتھ آگے دیکھیں گے. تو آج کے اس موضوع کو کور کرنے کے لیے ایک لفظ ہے تبرج الجاہلیت الاولى. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک دوسرا ایج بھی ہے جس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے، وہ ہے جی آیت نمبر 28 سورۃ فاطر، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا مجھے آپ کو، انما یخش اللہ من عباده العلماء. بس اتنے حصے پہ نظر ڈال لیجئے. اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یہاں علم والوں کی بات ہے جی، یہاں علم والوں کی بات ہے، عالم کی بات ہے. آپ کے میرے نزدیک عالم کون ہے؟ جو کتابوں کا بوجھ بھی ہو جس کے اوپر، جس کو آیتیں بھی آتی ہوں، حدیثیں بھی آتی ہوں، گرامر بھی بہت اچھی ہو، فقہی مسائل میں تو بہت ہی تیز ہو. الحمدللہ آپ کے سارے جواب درست ہیں. لیکن یہاں عالم کی صحیح پہچان کیا ہے؟ جو یخش اللہ، اللہ کی خشیت ہو جس کے اندر. تو اس کو سامنے لگا لیجئے. جس طرح عورت اپنے حسن کا تبرج کرے تو بری لگے، اسی طرح عالم اگر اپنے علم کا تبرج کرے تو برا لگے. تو یہاں دو چیزیں پورے پارے میں ساتھ ساتھ چلیں گی. میں اب یہاں وقت نہیں دیتی اتنا کہ آپ لوگ بعد میں بھی انجوائے کریں، لیکن پورے پارے میں سے آپ کو انشاءاللہ دکھاوے، خود نمائی، خود پسندی کی بات دکھے گی. یعنی آج کا جو مین ورڈ آپ کے میرے پاس ہے وہ تبرج ہے، جس کو آپ خود نمائی کہہ لیجئے. سیلف سینٹرڈ ہونا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، خوبصورت کرنا، خود پسند ہونا، اس کو اسلام نے کیا کہا؟ تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کا سا طور طریقہ، جہالت کا طور طریقہ. عورت جب اپنے حسن کو ظاہر کر کے تبرج کرے گی تو ایک علم والا اپنے علم کو فلانٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ذرا اونچی کرسی پہ بٹھانے کے لیے، اور اپنے آپ کو لوگوں کے دلوں میں ہائی رینک پہ رکھنے کے لیے، جب اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگے اور دھجیاں بگاڑ دے دین کی، تو وہ بھی تبرج ہے. تو علم کے ساتھ جو بڑائی آ جاتی ہے اس کو تو آیت کے ساتھ وہیں جا کے کریں گے. ذرا سے سمجھنے لفظ تبرج کو یہ کیا ہے. تو بار اور جیم، برجا یا برجو، برج کا لفظ اردو میں بولتے ہیں اچھے برج لاہور دے، یہ وہی لفظ ہے. البروج برج کی جمع ہوتی ہے، قصر کو کہتے ہیں، محل کو. اسی مناسبت سے ستاروں کے جو مخصوص منازل ہیں نا، ان کو بروج کہتے ہیں. آپ کبھی اردو میں وہ ہفتہ کیسا رہے گا، یا آپ کے برج کدھر اور آپ کے ستارے کدھر، تو پامسٹری یا پھر اسی طرح سے جو ستارہ پرستی ہے اس میں لوگ یہ نام استعمال کرتے ہیں. بارہ برجوں کی باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی. تو بروج سے مراد قلعے بھی ہیں اور مضبوط ہوں گے، محلات اور ستاروں کی برجیں بھی ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس اس جگہ یہ کیسے ہے، تبرجت المرأۃ کے معنی ہوتے ہیں کہ عورت اپنے قصر سے ظاہر ہوئی، یعنی وقرن فی بیوتکن، جو بات تھی نا گھر میں رہو، تو عورت اپنے گھر سے باہر آئی. اب ہم قصر میں نہ رہیں، کوٹی میں رہیں، حویلی میں رہیں یا جھونپڑی میں رہیں، یعنی جب ایک عورت باہر آتی ہے تو اس کو عرب لوگ تبرجت المرأۃ کہتے ہیں. وقرن فی بیوتکن میں یہ بات آپ نے دیکھ لی ہے. پھر آگے دیکھیے کہ تبرج الجاہلیت الاولى، دو دفعہ جو لفظ ہے نا، تو جاہلیت میں کیا کیا جاتا تھا، خواتین کیا کرتی تھی، کہ جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں اظہار تجمل کر کے اپنے محلات سے عورتیں نکلتی تھیں، اب تم ایسے نہ نکلو. آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورت نور میں، غیر متبرجات بزینہ، याद कीजिए आयत 60 है सूरत नूर की। बूढ़ी औरत जिसके अंदर अब कोई जज्बे नहीं रहे और वो कशिश भी कोई नहीं रही, ये अलग बात है। 60-70 साल के अंकल जी में इसको बड़ी कशिश लगे, उन आंटी में जो 15-50-60 साल की हैं, लेकिन जाहिर कोई कशिश नहीं है, तो उनको भी कह दिया कि तुम इस सूरत में अपने बाहर के पर्दे को हल्का कर लो, जब तुम्हें जीनत जाहिर करने का शौक न रहे। तो तबर्रुज क्या है? जीनत दिखाने का शौक। इसलिए पहनो ताकि दूसरे जले, इसलिए अच्छे कपड़े पहनो कि कोई तुम जैसा ना हो। परी बन के निकलो और हूरो हीर हूर बन के निकलो, हीरोइन बन के निकलो, लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक नहीं, सब में एक बन के निकलो। इसको तबरुज कहते हैं। क्या आज ये बात हमारे अंदर है? क्या आज इंसान अगर अपनी जिंदगी को देखे, और मैं भी खातून हूं, आप भी खातून है, इंसान के अंदर सेल्फ एक्सपोजर तो है, अल्लाह ने अगर डाला, और ये कहां से शुरू हुआ था ये आगे जाके देखते हैं। लेकिन याद रखिए कि ऐसी चीज को नुमाया करना जिसमें आपकी कोई खूबी ही नहीं है, आपका रंग गोरा है, आपकी शक्ल बड़ी प्यारी है लोगों के गुमान में, आपकी क्या इसमें खूबी है? किसका फैसला है? आप माँ बेटी की माँ बन के सोचिए, आपकी दो बेटियां, एक का रंग दबा हुआ, एक का गोरा, एक के नक्श बड़े तीखे हैं, एक के जरा भद्दे हैं, आपका कमाल है इसमें या आपका कसूर है? तो जिस चीज में ना आपका कोई इख्तियार, ना आपकी माँ का इख्तियार, ना आपके बाप का, हाँ बीच में बेचारी फिर दादी बुरी बनती है, बच्ची का रंग जरा दब जाए कहते दादी पे गई है, जरा सा कोई बच्चा ज्यादा ही लड़ाका हो कहते है ये अपने ददयाल पे गया, और जरा प्यारी खूबसूरत हो कहते मेरी नानी है। ये बाप के मेरे मेयार है, माजरत के साथ मुझे माफ कीजिए है। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह का कल्चर आज हमारे इर्द गिर्द है। तो खुद पसंदी और खुद नुमाई क्या होती है? किबर। इसको आप तकबर कह लें, इसको मुस्तकबिर कह लें, इसको अजमत का निशान कह लें, इसको आप बड़ाई इख्तियार करने का जरिया समझ लें, इसको आप जबरूत का नाम दें। डिक्शनरी में आपको ये सब लफ्ज मिल जाएंगे। खुद को बड़ा समझना, अपने आप को दूसरों से बड़ा लेकर चलना, किसी न किसी जगह ये चीजें छुपी होती हैं। और अल्लाह के नबी से जब सवाल किया गया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि जन्नत में कौन नहीं जाएगा, तो आपने फरमाया था ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिसक़ाल ज़र्रत मिन किबर, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकबर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। यानी खुद को बड़ा समझना, खुद को बड़ा नुमाया समझना, ये बंदा नहीं जाएगा। और यहाँ जब आप देखते हैं कि तकबर और बड़ाई और खुद पसंदी इन सब के बीच में चीन के, तो नोट कीजिए, खुद पसंदी जिसको आज हम बहुत दफा बोलेंगे सुनेंगे, हदीस में इसको तकबर भी कहा गया, ये दो चीजों का नाम है। अल्लाह के नबी की हदीस जिसमें आपने बता दिया सहाबी के कहने पर इस बात को, सही मुस्लिम की रिवायत 91 है ये, आपसे जब पूछा गया कि तकब्बुर क्या, और आपने कहा कि जिसके दिल में तकब्बुर होगा वो एक नहीं जाएगा जन्नत में, काला रजुलन इन्ना रजुल युहिब्बु अन यकूनु सौबुहु हसना, एक शख्स ने फौरन पूछा कि अल्लाह के नबी एक बंदा चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, हाँ, और उसके हर मामले में खूबसूरती हो, उसकी जूती अच्छी हो, नालहु हसना, क्या ये तकब्बुर है? तो आपने फरमाया इन्ना अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो फिर सवाल क्या है कि तकब्बुर क्या है? दो लफ्ज आज दिल की तख्ती पे लिखकर उठिएगा इस जगह से, और वो क्या है? अल किबरु बतरुल हक्की व गमतुन नास भी आता है, और एक हदीस में गमतुन नास भी आता है। आज का पूरा पारा आपके लिए दो आंखों के अंदर ये दो लफ्ज लेकर सुनने वाला है। बतरुल हक क्या है? खुद को हक तस्लीम करने से बलतर समझना, नऊज़ुबिल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म छोटे मैं बड़ी, मैं क्यों मानूं? हक का इनकार है ये, और हक को हकीर समझना, और खुद को हक के कबूल करने से बलतर समझना। आज भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, अगर उनसे जरा सी कोई बात ऐसी कह दी जाए, कहने वाला उम्र या मर्तबे में उनसे कम हो, या बात उनके हिसाब से जरा छोटी और लाइफस्टाइल बदलना पड़े और पहनना ओढ़ना बदलना पड़े, नहीं मानते, कहते नहीं मानेंगे। तो याद रखिए हक का वजन है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोगों ने ना माना ना, यहां वहां भी यही बात थी, مدینہ والوں کو یہ تکبر تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد سے, یہ کہاں سے ایک بچہ اٹھ کر بنی اسماعیل کا آ کے رسول بن رہا, تکبر تھا. بطر الحق, آپ زندگی میں قدم قدم پہ یہ گناہ کرتے ہیں, میں بھی کرتی ہوں, اللہ مجھے بھی معاف کرے اور مجھے بھی توفیق دے. قرآن پاک کے ہم سوچ لیتے ہیں کہ 1000 حکم ہے, آگے آپ کے اسے حق ہے, اللہ حق ہے, اس کی کتاب حق ہے, اس کی بات حق ہے, اس کی جنت حق ہے, اس کا بتایا ہوا طریقہ زندگی حق ہے, اس کا عورت مرد کو بتایا ہوا طریقہ حق ہے. تو اگر آپ جس جس جگہ پہ نہیں مان رہے, آپ تکبر کر رہے ہیں, مانیے خود کو. آج ایک جملہ لکھے, ہاں میں متکبر ہوں, ہاں میرے اندر خود نمائی ہے, ہاں میرے اندر خود پسندی ہے. اور خود پسند بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ کبھی حق بات نہیں قبول کرتا, اکڑتا ہے. ابو جہل کا مسئلہ کیا تھا؟ یہی تھا. فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ کہ اے موسیٰ, تو میرے ٹکڑوں پہ پلا اور آج آ کے مجھے ہی باتیں سنا رہا ہے. اور ایسے بندے کے اندر پھر واقعی عقل نہیں ہوتی. اور دوسری چیز غمت الناس یا غمت الناس, دونوں لفظ آتے ہیں, یعنی غمت الناس کہہ لیجئے تو لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا. لوگ مجھے کیا, میں ان کو کیا کہتی ہوں, لو میرے اتنے اچھے کپڑے, ان کے اتنے برے, میں تو سلام نہیں کروں گی, میں تو گلے نہیں ملوں گی. تو یہ غمت الناس کہہ لیجئے یا غمت الناس کہہ لیجئے, اچھے کپڑے, اچھے جوتے, اچھی گاڑی, اچھا پرس اور اے بی سی ڈی, اچھی اچھی برانڈیڈ مارکے والی لے کر دوسروں کو حقیر سمجھنا. جو میرے کپڑے وہ کسی کے نہیں, جو میرا جوتا وہ کسی اور کا نہیں, اور جو میں چاہ سکتی وہ اور کوئی نہیں چاہ سکتا. یاد رکھیے, یہ وہ دو چیزیں جس پہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں. جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا, ان کو معمولی اور چھوٹا جاننا, لوگوں کو بے وقت, کمتر, گھٹیا اور حقیر سمجھنا, یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ آپ کی میری پارٹیز میں ہوتا ہے, یہ ہمارے لائف سٹائل میں ہوتا ہے, یہ ہم ان کے گھروں کو دیکھ کے کمنٹ کرتے ہیں, یہ جب ہمیں کوئی دعوت نامہ آتا ہے تب کرتے ہیں کمنٹ. ہم لوگوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور پوری شادی میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کپڑا کیسا, اس کا جوتا کیسا, اس کا میک اپ کیسا, وہ کیسی میں کیسی, اور سب سے بعد فیصلہ یہ کہ میں سب سے اچھی. کوئی ہمسا ہو تو سامنے تو آئے. یاد رکھیے گا, خود پسندی اور خود نمائی تل کرنے والی ہے. اپنے منہ میاں مٹھو بن کر خود کو سب سے اونچا اور دوسروں کو سب سے نیچے رکھنا. اور اس پہ ہم نے الحمدللہ DQ10 میں پورا پارا کیا تھا کبر پہ. مجھے جملے یاد آ رہے ہیں کہ متکبر شخص کی مثال ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے شخص کی طرح, چونکہ وہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے نا, تو اس کو نیچے سب چونٹیاں دکھتی ہیں, چھوٹے چھوٹے قد. وہ کسی کو نہیں پسند کرتا. اور یہ اپنی ٹون سے دیکھا کرے, دیکھا تھا سنت, میں تو بڑا اچھا پکاتی, میں کسی کا نہیں کھاتی, میرے بچے نہیں کھاتے, مجھے کسی کے گھر کا پسند نہیں آتا. یہ تکبر ہے, یہ آپ کی کوکنگ کا تکبر ہے. میرے کپڑے ایسے فلاں, دیکھو یہ زینب مارکیٹ سے کپڑے اٹھا کر لے آئے, میں تو ہمیشہ ڈیفینس کے بوتیک کے کپڑے پہنتی ہوں. اور شادیوں پہ جو بیچاری ساسوں کی درگت بنتی ہے, میں کہتی ہوں درگت بنتی ہے, کیا کسی مرغی کی بنتی ہوگی کہ بہو کا جوڑا لائی کہاں سے. اگر کوئی صدر کے کسی بازار سے لے آئیں جا کر, یا کوئی چھوٹی موٹی دکان کا, کہتے میری بیٹی کے تو ارمانوں پہ پانی پڑ گیا, کیسی ساس ملی اس کو, برانڈ اور مارکے کا تو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر وہ جوڑے پہن کر خود نمائی اور اس طرح کے کام کرنا. یاد کریے, لکھے تین لفظ, یہ سرکشی ہے, یہ بغاوت ہے اور یہ حکارت ہے. اور ایسا بندہ جس کے جسم میں ہر وقت کچھ نہ کچھ گندگی ہو اور جسم سے ایک ہوا خارج ہو, تو اس کو پتہ لگ جائے میرے اندر کیا ہے, وہ بڑا بنے, وہ اپنے جیسے بندوں کو چھوٹا سمجھے, تو یہ ہے وہ بندہ جو پہاڑ پہ کھڑا. اب وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور نیچے سے دوسروں کو کیا لگ رہا ہے, سوچیے ذرا, امیجینیشن میں لائیں, ان کو وہ اس کو اور چھوٹا لگ رہا ہے. چھوٹا سا جہاز اوپر دکھتا ہے, جب نیچے آتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے یہ پہاڑ پہ کھڑا ہے. تو لکھیے, تکبر کے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے کو کوئی بڑا نہیں کہتا. متکبر سمجھتا ہے میں سب سے اچھا لگ رہا ہوں, میں سب سے بڑا ہوں, اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کی بڑائی کی دیوار کو ڈھا کر خود اس کے اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. پھر جھوٹ بولنا پڑے, بختان لگانے پڑے, کسی کو اپنی ٹون سے, اپنی زبان سے ذلیل اور حقیر کرنا پڑے, یہ پھر باتیں منہ سے نکلتی, پھر ماسیوں کے ساتھ بات کرنے میں سختی آتی ہے, پھر اپنے بےچارے کمزور رشتے داروں سے بات کر کے بندہ ذرا سا تو کدھر ادھر چلا جاتا ہے. تو تکبر والا, خود پسند, خود نمائی کرنے والا شخص جو ہے, وہ کبھی بھی اس چیز میں نہیں آئے گا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے پیچھے کرے. سوال کیا ہے کہ خود نمائی اور خود پسندی, اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس سے پہلے ایک جملہ لکھ لیجئے کہ تکبر اور خود پسندی میں فرق ہے، کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ تو کسی نے یہ سوال عبداللہ بن مبارک سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر سمجھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر خود پسندی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور پھر کہنے لگے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نمازیوں میں خود پسندی سے بڑھ کر کوئی اور بری چیز ہو۔ یہ ہے انما یخشى اللہ والی بات، یعنی اپنی نمازوں کو دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کرنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ اسباب خود پسندی اور خود نمائی کے، کیونکہ یہ جرم ہے۔ اور آپ نے آج پڑھ لیا ہے کہ اس کے بعد نو ویزا، نو انٹری ان جنہ، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی ایسے بات تھوڑی کر دیتے تھے ایسی مبالغے میں، اللہ نے کہا تو کہہ دیا۔ تو یاد رکھیے، اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ کسی کے لیے بھی عدم توازو کی رغبت ہونا، توازو کا نہ ہونا۔ لکھ لیں، سمپل بات ہے، ایسا بندہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے آگے بھی نہیں جھکتا۔ وہ کہتا ہے ہم نہیں کسی سے مانگتے، تو پھر ہم اللہ سے کیوں مانگے؟ آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے، آپ کو ہوتا ہے دعا نہیں مانگتے، کہتے ہم نہیں کسی کا احسان رکھتے، تھینکس، نو تھینک یو۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے بھی سرکشی اتنی ہوتی ہے، جو رب سب کچھ دے، متکبر شخص کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ تجزیہ پھر اس کو سرکشی پہ لے جاتا ہے۔ سورۃ الگ کی آیتیں آپ 6 سے 8 7 لکھنا چاہیں تو سوچ لیں، کل انسان الیتغ اراخ استغنا، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ جب اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے تو حدوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے بھی آگے جھکنے کی کیفیت ختم ہو جائے۔ دوسری بہت بڑی وجہ ہے جس میں میں معذرت کے ساتھ کہوں گی، ہم سسٹرز، ہم خواتین، اور پھر اس سے بھی نیرو کر لوں تو مسلمز، کیونکہ میں نے نان مسلمز کو نہیں زیادہ دیکھا اور ان میں مجھے نہیں لگتا یہ بیماری ہے۔ اور وہ کیا؟ دوسروں سے امتیازی حیثیت کی تمہ رکھنا۔ اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو ہمیشہ پرومیننٹ پلیس ملے، اونچی اڑان اڑوں، میری معاشرے میں عزت، لوگ کہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں پڑھاتا۔ یہ ہے انما یخشى اللہ والی آیت پہ علم کا تکبر ہے کہ کوئی یہ کہہ دے جو ہم کراتے ہیں وہ کوئی نہیں کراتا۔ اصل میں ہم تو ایک برانڈ ہے نا، اصل میں ہم تو بہت بڑے، ہم بھی نہیں ضرورت ان چھوٹی باتوں کی، نہیں نہیں، ہم ٹون ہوتی ہے، ایک خاص ہے۔ تو یاد رکھیے گا، دوسروں سے نمایاں ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، پرومیننسی، اسی کو خود نمائی، نمائی کے لفظ میں نمائش چھپی ہوئی ہے۔ میری بہو جیسا جوڑا کسی کا نہ ہو، میری بیٹی جیسا نہ ہو، میرا ہماری شادی جیسی شادی کسی کی نہ ہو، تھیم میرج ہے اور شادی گاڑی سج رہی ہے تو کوئی نہ سجے، یہ ایک فلانٹ کرنا۔ اور اسی کو یاد رکھے، بتر سے بھی یہ ملتی ہوئی چیز ہے جو پیچھے آپ کر چکے ہیں، لیکن یہ اس سے بڑی ہے۔ بتر بےچارا صرف بتر ہوتا ہے، تکبر اس کے اگلا بچہ ہے، یہ اس کی پوری ایک چین چلتی ہے۔ بہرحال آگے چلیے، اپنی ذات جیل میں نقص کو چھپانے کی کوشش کرنا۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو کمیوں بیشیوں کے ساتھ پیدا کیے، مان لینا چاہیے، لیکن متکبر نہیں مانتا، اس کی ہرس ہوتی ہے کہ میری خامی کو بھی لوگ خوبی ہی کہے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ بڑا بنتا ہے، کوئی اس کے اوپر تنقید کرے تو وہ ان سے کٹ جائے گا، چھوڑ دو ان کو، پیچھے کر دو، ان کی کیا ضرورت۔ کوئی نقص نکالے تو یہ اس کی آگے اتنی برائیاں کرے گا کہ لوگوں کو پریشان کر دے، ہر جگہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظریں مجھ پہ رہے۔ آپ ذرا سے اس کو ابلیس سے ملائیے، سب کو سجدے کا حکم ہوا، سب چلے گئے، فسجدوا الا ابلیس۔ جب سارے فرشتے سجدے میں گئے ہوں گے تو ابلیس کھڑا تھا نا، ہو گیا نا پرومیننٹ۔ تو ٹو بی پرومیننٹ جو آج کا ٹاپک ہے، یہ ابلیسیت ہے۔ ابلیس کا دل چاہتا ہے کہ میں سب سے الگ ہو جاؤں، اور پھر وہ اپنے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے اور لوگوں کو برا سے وہ ثابت کرے گا کہ کہنے والا ہی جھوٹا ہے۔ یاد رکھیے، ایسے بندے کے ارد گرد چمچا گیر لوگ رہ جائیں گے، خود پسند لوگ، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا بادشاہوں کے ارد گرد والے درباری۔ پھر اسی طرح دوسروں کی تعظیم میں مبالغہ، اس پہ تو خاص طور پہ میں آپ سب کو کہوں گی، کسی بندے کو متکبر بنانے میں اس کی تعظیم میں مبالغہ بہت آتا ہے، ایسا نہ کیجیے۔ دیکھیے، بندہ خود اپنی کسرے نفسی کے ساتھ رہے، ان کے ساری ہو، آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرے، امانت کا بوجھ برداشت کرے، از گڈ۔ لیکن جب دوسرے منہ بھر بھر کے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں نا، کند چھریوں سے آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، تو وہ بندہ جس کے آگے لوگ بڑے ہی بچھے بچھے جائے نا، اس کو بھی خود پسندی کا بیماری اور اس کا مرض داخل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے آئی ڈونٹ لائک، مجھے کبھی کوئی ایسا جملہ پسند نہیں۔ اور اب تو جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے، کچھ لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے پتا آپ کو اچھا نہیں لگے گا لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، اور سو آن۔ تو لوگوں کی تعظیم भी, आप देखिए हटो बच्चों की बातें, एक आलमे दीन जा रहा और लोग उसके आगे पीछे हुक्का पानी पकड़ के पीछे हो जाओ पीछे रस्ते। देखिए एक इज्जत है आपके जिनमें शायद आ रहा हो कि हरम इमाम काबा के आगे पीछे लोग होते हैं। या एक वीडियो बहुत मारूफ हुई थी जाकिर नायक साहब की, कि कैसे अल्लाह ने उनको इज्जत दी कि जब एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरी जगह उनको शाही अदब के साथ बुलाएगा, वो और बात है। दूसरे आपको दे आप न लें, लेकिन फिर भी याद रखिए कि दूसरों के कानों से, दूसरों के लफ्जों से अपने आप को पहचानना छोड़ दें, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं, अकड़ जाती हैं गर्दने, क्योंकि लोग हमें अच्छा कहने लगे। कभी अपने बारे में अच्छे कमेंट ना पड़े और कभी अपने बारे में ये ना देखें कि लोग अच्छा क्या कहते हैं। कोई कह रहा है तो कहने दीजिए, और वो सिर्फ इस सोच के साथ आगे अगर आप कर देना कि शायद ये अच्छा कमेंट सुनकर कोई आगे आ जाए तो ठीक है, लेकिन अपने बारे में हमेशा तनकीद को पसंद कीजिए। नाकिदीन ही असल में आपके मुसलहीन होते हैं जो आपको आगे बढ़ने पे ले जाते हैं। फिर एक वजह क्या है कि लोगों में फजीलत के मियार का खात्मा। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहां फजल का और फजीलत का मियार इन अक्रमकुम इंदल्लाह यत्काकुम नहीं रहा। अल्लाह ने कहा था कि तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा इज्जत वाले वो है जिनके अंदर तकवा है। आज लोग मालदार और जाहो मनसब वाले शख्स को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो फासिक और फाजिर और गुनाहगार क्यों ना हो। इसके बरक्स एक मुत्तकी, एक अल्लाह वाला, उसके बारे में क्या बात है। वो हदीस इसकी बड़ी प्यारी गम्माजी करती है। आपने फरमाया कि लोगों में कोई ऐसा भी होता है, एक शख्स जो गुजरा तो आपने पूछा तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। लोगों ने कहा बेचारा शरीफ बंदा है, ये आदमी तो अल्लाह की कसम इस लायक है कि अगर निकाह का पैगाम भेजे तो निकाह किया जाए, सिफारिश करे तो कबूल की जाए। आप खामोश हो गए। फिर एक और शख्स गुजरा तो उसके बारे में जब ये सवाल हुए तो पूछा ये सुनाओ कैसे का, फकीर है बेचारा मुसलमान, इस लायक कोई नहीं है कि निकाह का पैगाम भेजे तो कोई पैगाम कबूल करे, सिफारिश कबूल की जाए, और ये बेचारा कोई बात कह दे कोई सुनता ही नहीं। तो आपने फरमाया खाज़ा खैरु मिन मिलिल अर्दी मिसली हाजा, ये शख्स सारी दुनिया के उस जैसे अमीर लोगों से बेहतर है। और वो तो आपने सुना ही हुआ है कि कोई बंदे ऐसे होते हैं कि वो कसम खा दे अल्लाह के नाम पे तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करता है, लेकिन लोगों की नजरों में दो टके की इज्जत नहीं। तो आज जूती कपड़े, और इसका आप मोबाइल अंदाज देखिए, जब रिश्ते आते हैं आपकी बेटी के लिए दो रिश्ते हों, एक बेचारा सीधा सादा शरीफ दीनदार बल्कि रिवॉर्ड कि जिसने दीन सीख कर अपने अंदर ईमान को पैदा किया और पढ़ पढ़ के किताबों से दीन सीखा और अब अमल में बढ़ रहा है, तो अपनी बच्ची आपकी बेटी का रिश्ता भेजे, और इसके बरक्स आपके सामने एक लश पुश करता खानदानी और एक वजाहत अलाव किसको कबूल करता है। कोई बुरी बात नहीं थी अगर खानदानी अच्छा होता, लेकिन वहां अगर उसके किरदार तक को ना देखे सिर्फ इसलिए कि लैंड क्रूजर है और बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, तो फिर ये जुल्म है। तो क्या पता चला ऐसी चीजों से अपने आप को रोकना। और एक और सबब है नेमतों से मुकाबला और अल्लाह को भूल जाना। आज यही हो रहा है, अल्लाह ने जो नेमतें दी इंसान उन नेमतों को देखे जो अल्लाह ने दी और इन नेमतों का मुकाबला दूसरे लोगों से करने लग जाए। और इसकी मिसाल आप पिछले पारे में कारून की पढ़ के आए हैं। अगर उसकी चाबियां खजानों की इतनी बड़ी थी तो उसका कोई उसमें बड़ाई का मामला था, वो तो अल्लाह ने दिया। तो अगला सवाल लिखे फिर खुद पसंदी और खुद नुमाई आती क्यों है, तकब्बुर आने की वजह क्या, रस्ते हैं जिधर से आता है। पांच उंगलियों पे आज पांच चीजें गिन के जाइए आपने, मैंने अपना मुहासबा करना है इंशाल्लाह। नंबर एक माल, माल बहुत बड़ी वजह है आज भी खुद नुमाई की। वकान लहू समर قال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا। हर जुमे को सूरह काहफ पे जब आयत 34 पे पहुंचेंगे ना, तो इस जुमले को याद कीजिएगा कि बाग के मामले में वो शख्स कैसे शो मारता दिख रहा है कि मेरा बाग बहुत बड़ा है। और पीछे आपने कारून के बारे में आयत 76-77 सूरत कसस की जो पढ़ी थी, तो कारून का भी यही जुर्म था कि इतराता हुआ निकला और लोगों को उसने मुश्किल में डाल दिया। सूरत जुमर की आयत 49-20 में लिख लीजिए। तो माल का बहुत बड़ा तकब्बुर है आज तो हमारे यहां, ये हद से खत्म होगी बात। दो दो तीन तीन अरब के एक एक घर में रहने वाले, ये अरब आइन वाला नहीं है, उर्दू वाला अरब है, अरबपति लोगों का माल उनको मुतकब्बिर बनाता है। کیونکہ اتنے بڑے گھر میں رہنے والے کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے. آپ دیکھیں جس دور سے آج ہم مسلمان گزر رہے ہیں نا, تو اچھے گھر بنا کر پھر فلانٹ کرنا اور ہر کوٹھی پہلے سے بڑی اور ہر چیز بڑی اور حویلیاں بنا کر خالی چھوڑ دینا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی باہر جا کے پتہ نہیں کیا ہو گیا, ان کے پاس مال نہیں ہے. یہ مال ہے, اس پہ میں کیا بولوں. مجھے تو بولنے کا ایک جملہ دل نہیں کر رہا, یہ میں اور آپ جانتے ہیں. اور یہ مال ہی اڑتا ہے کپڑوں کی صورت میں, یہ مال ہی اڑتا ہے ہماری شادیوں کے زیور اور ہر چیز میں. ایک شادی میں مال کی 10 قسمیں تو آپ بھی لکھیں گے لسٹ کے حساب سے, کہ یہ میک اپ کا خرچہ, یہ مووی میکنگ کا خرچہ, یہ فوٹو سیشن کا خرچہ, یہ جوڑے کا خرچہ. یہ مال متکبر بناتا ہے. کب بناتا ہے؟ جب دل میں کوئی بڑا کام نہیں ہوتا, مقصد نہیں ہوتا. دوسری چیز جس کے بارے میں آپ کو مجھے فکر کرنی چاہیے وہ ہے علم. علم متعلمین میں تکبر بڑی جلدی آ جاتا ہے, بہت جلدی یہ لوگ اپنے نفس میں کمال علم محسوس کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو حقیر اور جاہل سمجھتے ہیں. لکھیے, بہت برا تکبر ہے. دیکھیے, مال والا تکبر کرے گا نا تو اس کے ارد گرد مال والے پھر رہے ہیں, وہ چمچا گیری کریں گے, وہ کہیں گے کبھی ان کی بیٹی سے رشتہ ہو جائے نا, چلو ہمارے بیٹے کے بھی دن بدل جائیں. وہ ہوتے ہی دنیا دار ہے. علم والوں کے پیچھے سیکرز آف دی گائیڈنس ہوتے ہیں, ہدایت لینے لوگ آتے ہیں. تو دو بڑے سبب ہیں علم پر تکبر کے. ایک کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جس سے وہ علم کہتا یا سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ علم نہیں ہوتا. اس لیے کہ حقیقی اور سچا علم وہ ہے جو انسان کو اپنے رب کی معرفت دے, اللہ سے آپ کی دوستی ہو, اور اس علم سے انسان میں خشیت اور توازو اور انکساری پیدا ہوتی ہے, تکبر نہیں آتا. یہ ہے آپ کے آج کے بارے کی دوسری تھیم, آیت الفاتح 28 جو اوپر دی, انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اور یخش اللہ کہیں گے, اگر اللہ لفظ کے اوپر ہا کو پھو کر دیا نا تو معنی الٹ ہوگا, جو شرک ہو جائے گا نعوذ باللہ, کہ اللہ ڈرتا ہے علم والوں سے. تو پہلا سبب سمجھ گئے. دوسرا سمجھ لیجئے کہ علم میں وہ انسان دخل اندازی شروع کر دے جو نفس کا برا اور بد اخلاق ہے. دوسرے لفظوں میں بتاؤں, ابھی تزکیہ کوئی نہیں ہوا, نفس ابھی خبص پہ ہے, گندگی اندر ابھی بد اخلاقیاں بھری ہوئی, ابھی کینے بغض خسد جیلسیاں اور تقابل بڑھ رہا ہے. اور علم دے دے, وہ کہتے ہیں نا اللہ گنجے کو ناخن نہ دے, وہ بات ہے. کچھ تھوڑ دلے لو کیلے پر لوگوں کو علم مل جاتا ہے. اب وہ ادھر ادھر سے کچھ باتیں ان کی یاد کرتا ہے, اس کو تکبر کرنے کے لیے کچھ مواد مل جاتا ہے اور دن بدن تکبر بڑھتا جاتا ہے. اسی کے بارے میں ایک شاعر ہے تو وہ کہتا ہے, اور بے شک میں اگرچہ زمانے کے اعتبار سے آخری زمانے میں آیا ہوں, لیکن میں ایسی چیز لایا جو پہلے لوگ نہیں لا سکے, نعوذ باللہ. یہ تکبر ہے, جو بات میں نے کہی وہ کوئی نہیں کہتا. یہ بھی ہے, یعنی یہ بہت بڑا تکبر ہے. بس یہ میں ایک جملہ پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو. میں آج کل یہ جو آپ کو دے رہی ہوں نا المفسدات, آپ کھول لیجئے اگر بعد میں دیں, آپ کو انشاءاللہ اس کا اینڈ پہ تعارف بھی کرا دوں گی. یعنی یہ عربی بک ہے صالح منجد کی, مین پوائنٹس آپ کو اس میں سے دیے جا رہے ہیں, ریفرنس لکھ لیں بعد میں آپ کو اس کی. یہ اردو میں الحمدللہ آپ کو مل جائے گی, لیکن ابھی اس وقت صرف سوچیے. کیا کہتے ہیں کہ بعض چھوٹے درجے کے طالب علم یہ تکبر کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑے علماء کرام کے برابر سمجھنے لگتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نحن رجال وہم رجال, ہم بھی مرد ہیں اور وہ بھی مرد تھے. یعنی چھوٹے درجے کا طالب علم میرے جیسا جو ابھی تک طالب علم ہے وہ اپنے آپ کو عالم کہلانے لگے. اللہ اکبر, اپنے نام کے ساتھ تعلیمات فاضلات اور کبھی ڈگری بن جائے نا, کبھی کوئی نام لگ جائے نا, لوگ مجھے سسٹر سے بڑھ کے ٹیچر اور ٹیچر سے بڑھ کے پھر مجھے استاذہ اور اس سے بڑھ کے عالمہ نہ کر دیں. آپ میرا عالم میں اپنے نام کے ساتھ ایک اور سابقہ لاحقہ نہ لگا دوں. لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ, بے شک اسناد ذکر کرنے سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے. یہ اسناد ذکر پتا کہ ڈگریز, آپ کہتے ہمارے اسلاف ڈگریاں نہیں دیتے تھے, تو اسلاف کہتے ہیں کہ اپنی سندوں کا ذکر کرنا. میں نے وہاں سے بھی پڑھا, میں نے بک کورس بھی کیا. میں نے ایک اتنی عجیب ٹون لگتی ہے مجھے جب لوگ تعارفات کراتے ہیں, واللہ ہی انکمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے. کسی کی اگر کوئی آپ کا کرائے تو آپ تو وہاں سے اٹھ کے بھاگ جائیں. تو اپنے بارے میں یہ عاجزی رکھیے, آپ 10 کورس کر کے بھی عالمہ نہیں بنیں گی اگر آپ کے اندر خشیت نہیں ہے, آپ نے جذب نہیں کیا, آپ کے اندر نہیں آئی. تو لمبی کہانی ہے اس وقت, بس اشارہ کافی ہے. پھر اس کے بعد یاد رکھیے کہ تیسری چیز عمل اور عبادت, اپنی عبادات پہ تکبر ہو جانا اور اس وجہ سے یہ حق سمجھنا کہ لوگ اسے سب جگہ آگے کریں. جی یہ بڑے نیک ہیں, یہ تہجد گزار ہیں, بس میں نے اب تہجد شروع کر دی, اچھا وہ میں تسبیح لے کے آتی ہوں, اچھا وہ بس یہ, یعنی ہر وقت باتیں کریں گے, بہانے بہانے سے اپنی رات کا ذکر بھی سنا دیں گے اور اسی طرح سے دوچ باتیں. اب میں یہ بھی کرتی ہوں, یعنی آپ کہہ لیں کہ زہد اور عبادت, ورع اور تقویٰ کے ساتھ اپنی عبادات کو رکھنا, اور لگتا ایسا ہے کہ بس ساروں نے ہلاک ہو جانا ہے, نجات پانے والا تو میں ہی اکیلا ہوں. تو ابو ہریرہ سے ایک روایت لے لیجیے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس قال رجل ہلک الناس وہو اہلکہم, جب بندہ یہ کہنے لگ جائے نا سارے لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود ان سب سے پہلے زیادہ ہلاک ہونے والا. اور اس کے بھی پھر دو مختلف معنی ہیں, یعنی اس نے دوسروں کو ہلاک کر دیا یا وہ خود دوسروں سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. تو اپنی عبادات کا فخر, تکبر, اپنی نمازوں کا, روزوں کا, اور اسی طرح اپنی چیریٹیز کا, اور اپنا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا کسی رنگ میں, یعنی دینی تکبر یا پھر دوسروں کے حقوق العباد پورے کرنے میں جو کچھ کرتے ہیں, یہ سب اس تکبر میں آتا ہے. چوتھی چیز ہے جی اپنے نسب کا تکبر رکھنا. ہم تو سید ہیں, ہم تو بڑے فلاں ہیں, ہم تو پہنچے میں, ہم تو خاندانی فلاں ہیں, ہم عالموں کا خاندان ہے, اور ہمارے خاندان میں اتنے حافظ قرآن ہیں, اور ہم تو ایسے, اور ہمارے خاندانوں میں تو یہ, اور ہماری تو پوشت ابو بکر سے ملتی. بھئی کیا لگے آپ کو مجھے, آپ کیا ہیں ان ساری باتوں سے؟ آپ اونچے خاندان, اعلیٰ خاندان میں اگر ہیں تو آپ خود کیا ہیں؟ تم کون اور تمہارا باپ کون ہے؟ تم مجھ جیسے آدمی سے بات کیسے کر رہے ہو؟ یہ سوال کیجئے. حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں. دیکھیں دل بڑے ہوتے ہیں نا تو ایسے پیارے جملے آتے ہیں ساتھیوں کے لیے. عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا. مراد کون ہے آپ کو پتا؟ بلال. بلال کو سردار کہہ رہے ہیں جو کالے خفشی تھے, پردیسی تھے, عرب بھی نہیں تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس طرح کی صحابہ کی مثالیں سناؤں تو آپ رونے لگ جائیں گے, بلیف نہیں. اتنے چھوٹے تھے اس لیے اللہ نے بڑائی دی. اللہ آپ کو عزت اب دینے لگے گا جب آپ چھوٹے ہوں گے. آپ بڑائی کے شوق میں جو مرضی کر لیجئے, اللہ آپ کو نہیں دے گا. ایک موقع پہ ابو ذر نے گالی دے دی تھی, صرف یہ کہہ دیا تھا تو کالی ماں کا بیٹا. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یا ابا ذر انک امرؤن مفی کا جاہلیہ. تو یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو رکھیے. اس میں بہت پیاری مثالیں ہیں, اب وقت نہیں ہے, لیکن اپنے نسب کو مت دیکھیں. ہم شیخ ہیں جی, تو شیخ کیا ہوتے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں جی. ہم راجپوت ہیں جی, ہم جاٹ ہیں جی, اور ہم گجر ہیں جی, تو گجر کیا ہوتے ہیں؟ ہم موچی ہیں جی. ہر بندے کو میں نے دیکھا اپنے پہ فخر کرتا ہے, دوسرا کچھ بھی نہ کہے. تو یاد رکھیے جو بھی ہوں میں, میرا اللہ کیا مقام کیا ہے, کل میرے پاس فرشتے کون سے بھیجے جائیں گے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, سورہ حجرات آیت 13 کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے. اور پانچواں جو سب سے بڑا, آج کے ہمارے اس پورے پارے میں آپ کو اس کے بہت سے پوائنٹس ملنے والے ہیں, وہ ہے جی حسن. حسن کی, حسن پہ مرے جاتے ہیں. میرا حسن, میرے معاملات کیسے ہیں؟ تو خود نمائی کی مثالوں کو اگر آپ دیکھیں تو شیطان سب سے بڑی اس کی مثال ہے. فرعون اور اس کے لشکر, قارون کی خود نمائی دیکھ چکے. قوم صالح کے اوپر تو پارا 9 شروع ہوا تھا, قال الملأ الذین نستکبروا. ہر قوم, قوم خود, قوم شعیب, قوم نو, اور پھر آگے بنی اسرائیل. پورے قرآن میں آپ ساری آیتیں پڑھ چکے ہیں, میں اس وقت لکھا بھی دوں گی تو فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. ان سب کے متکبرین نے انبیاء کرام کے آگے منہ ماری کی تھی. یہ سارے بڑے بڑے متکبر تھے, اور سب سے آخر میں پھر مشرکین عرب تھے. اللہ کے نبی کی بات ساری سمجھ آ گئی تھی, لیکن تکبر کی وجہ سے نہیں مانے کہ ہم آپ کی بات کیسے مانیں اور اپنے باپ دادا کو پیچھے کر دیں. سوال لکھے کہ خود پسندی اور خود نمائی چاہنے والے پر اس تصور کے کیا اثرات ہوتے ہیں, کیا محسوس کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے؟ تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کیسے؟ نمبر ایک, اللہ کی اطاعت اور عبادت میں خود نمائی کرنے لگتا ہے. پھر اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی متکبرانہ چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہے. پھر اس کے فخریہ لباس اور کپڑے لٹکانے اور زمین پہ گھسیٹنے سے پتہ چلتا ہے. اپنے لیے تعظیم اور قیام کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. اور بات چیت میں لہجے بنا کر یا بلند آواز سے بولنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ٹون سے لوگوں کو پہچانا کریں کس کی آواز میں رونت ہے. آپ دیکھیے, آپ دین کے نام پہ بھی اس چیز کو دیکھا کریں, سب کو گناہگار کہہ دو, اکڑ, غصہ, ڈنڈے کے زور پہ مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ دین میں. نا نا نا, تو ایک اگلی وجہ کے مذاق اڑانے لگتا ہے بندہ. اور اس کو دین اور دنیا دونوں پہ رکھیے. ماسیوں سے بات چیت کرنے کے انداز میں, دوستوں میں فلانٹ کرنے میں دیکھ لیجئے, اور اسی طرح دوسرے رنگ میں تانے زنی کرنا شروع ہو جائے, تانہ زنی عیب جو ہی لگاتا ہے. پھر ایسا بندہ غیبتے اور بختان بہت کرتا ہے, وہ بےچارا کر ایسے ہی رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. ہاں ہاں دیکھا تھا اس کو, وہ ایسے تھے, وہ ایسی, مجھے پتا ان کی یہ تھی, یہ مجھے جلانے کے لیے دکھا رہی تھی, یہ مجھے ہی آج انہوں نے کیا. اور وہ دولہا کی اماں کو دیکھا تھا کیسے بڑی بن بن کے دکھا رہی تھی, وہ اصل میں وہ میں لڑکی کی ماں ہوں نا, تو مجھے نیچا دکھا رہی تھی. یہ جملے شروع, تھرڈ کلاس باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح فقرا اور مساکین کی مجالس سے پھر ایسا بندہ دور ہونے لگتا ہے. نہیں ہم نہیں جاتے, ہمارے ہی پیسے بھیج دو. اچھا وہ پھپھو کے گھر شادی ہے, نہیں نہیں پھپھو کو گفٹ دے دو, میں نہیں جا سکتی, وہ تنگ گلیوں میں میری گاڑی نہیں مڑتی. پھپھو نے کیا کرنا ہے آپ کے ان پیسوں کو, اس کو تو اس وقت بھائی یاد آ رہا ہے, تو اگر آپ چلے جاتے تو بھائی کی یاد تو اس کو کچھ تو کمی دور ہوتی. آج رشتوں سے دور ہو گیا اس تکبر کی وجہ سے. اب میں ناروے سے اٹھ کے جاؤں وہاں جب شادی ہونی ہے گھر میں, نہ نہ کوئی بڑے ہال میں کوئی خالہ پھپھو بڑے گھر کی شادی ہوتی تو میں جاتی. یہ ہے تکبر. یہ دکھتی باتیں, میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی آپ کی نظروں میں, لیکن اگر کہیں بھی کچھ ایسا دکھے تو اس کو قبول کیجئے. پھر عیوب اور نقائص پہ نظریں رکھتا ہے لوگوں کی ہمیشہ. آپ نوٹ کریے, کوئی بندہ کسی کی تعریف کرے گا نا, یہ اس کی کوئی برائی بھی لے آئے گا. ہاں 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 ہمیں پتا, یہ بچپن میں اس کی ناک بہتی تھی بچپن میں. اچھا یہ وہ. اور سب سے یاد رکھیے بڑی چیز, آپ کا خاندان ہے. اگر خاندان کے کسی بندے کو اللہ عزت دے دینا تو ساری دنیا اس کو قبول کرے گی, وہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو تکبر اور حسد محسوس ہو رہا ہوتا ہے, شر بھی ہوتا ہے اس میں. پھر اس طرح نصیحت قبول نہیں کرتا ایسا بندہ. پھر اگلی بات یہ کہ ایسا بندہ مزید علم نہیں لینا چاہتا, وہ اپنے آپ کو پہلے اتنا اچھا سمجھ رہا ہے. ملنے والے کو سلام نہیں کرے گا, کہے گا تم کرو, ماسی سلام کرے میں کیوں کروں. پھر ایسا بندہ کبھی اکیلا نہیں چلتا, اس کا دل کرتا ہے میرے پیچھے لوگوں کی ایک پوری جماعت ہو, جو کسی نے میرا وستہ پکڑا ہو, کسی نے میرا حکا پکڑا ہو, کوئی میرا بیگ پکڑے, اور کوئی ذرا میرے آگے پیچھے اردلی بن کر پھرے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر اس میں ایک بھی خرابی آپ کو ان 13 میں سے, آپ کو 13 دی گئی ہیں, ایک بھی خرابی مل گئی نا, تو بس اپنے لیے یہ نیت کیجئے کہ میں نے ایک ایک کو نکالنا ہے. پھر آخر میں کیا ہے کہ دنیا میں خود پسندی یعنی تکبر کی سزا کیا ہے, یہ خود پسندی اور خود نمائی زندگی سے نکالنا ہے. تو سزا ہے یہ کہ خود پسند لوگوں میں حقیر اور کمتر معروف ہو جاتا ہے. لوگ منہ پہ جو مرضی کہہ لے پیٹھ پیچھے برائی کریں گے, تھوڑ دلا اور چھچورا اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ لوگ پھر باتیں آپ کے خلاف کریں گے. پھر ایسا شخص اللہ کی نظر رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. دنیا میں عذاب آتا ہے, اس کی وعیدیں ہیں, بیماریوں کی صورت میں, پریشانیوں کی صورت میں, گلٹ کی صورت میں. اور میں اس میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ دل کا سکون چلا جاتا ہے. ہر وقت اس سوچ میں کہ میں کیسے اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کروں, کیسے میں بڑا بنوں, کیسے میں اپنے آپ کو لے کے چلوں. اور اس طریقے سے ایسا بندہ خود پسندی میں مبتلا جب ہوتا ہے نا, تو نعمتوں کا زوال آنے لگتا ہے. والا ان شکر لائن شکر تم لازیز انا کم تھا نا, تو والا ان کفر تم ان عذاب الا شدید والی مصداق ہو جاتا ہے. اور اللہ نے قارون کی مثال دے کر آپ کو مجھے بتا دیا کہ کبھی کبھی تو پھر زمین میں دھنسنے اور عذاب قبر کا سبب بن جاتا ہے یہ خود بڑا بننا. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا, آخرت میں خود پسندی کی سزا کیا ملتی ہے؟ نمبر ایک, متکبر کی ہلاکت یقینی ہے, لکھ لے یہ یقینی ہے. پھر متکبرین مبغوض اور رسول اللہ کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں نبی موجود ہے, مکہ میں بھی مدینہ میں تکبر والے نہیں آ کے بیٹھتے تھے. ان کو کیا لگتا تھا, ہم بیٹھے, ہم چھوٹے, ہم بڑے لوگ, اب چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. وہ یاد کر لیجئے سورۃ الکہف کی آیت بھی آپ کے پاس ہے کہ کیسے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ہٹائے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں, آپ بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام آپ کے رب کو پکارتے ہیں. پھر سر اللہ کا غضب ہے ایسے لوگوں پر, اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. پھر متکبرین کا ذلت آمیز حشر ہوگا قیامت کے دن, چیونٹیوں کی صورت میں ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا اور لوگ اوپر ہوں گے. یعنی قیامت کے دن, دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا, قیامت کے دن میدان حشر میں متکبرین کو چیونٹیاں بنا دیا جائے گا اور پوری مخلوق کو کہا جائے گا ان کے اوپر سے گزر جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. شکل ہو انسان کی اور قد کاٹ ہو چونٹی کا, اس کو سمجھنا نا, تو دنیا میں کسی چھوٹے قد کے انسان کو دیکھیے, ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ, اس کو ذرا ایک چونٹی کی شکل لائی اور اس پدی سے, وہ کہتے کیا پدی اور اس کا شوربہ, ایسے وقت میں لوگوں کو کہاں کیا جائے گا. پھر یاد رکھیے تکبر جنت کی راہ کی رکاوٹ ہے. جنت میں تکبر کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے. اس کے لیے پھر یا تو پل سرات کے آپریشن تھیٹر سے گزارا جائے گا اور جہنم میں غوطے لگائے جائیں گے, یا وہاں گندا خون نکلے گا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اور متکبرین اور کے لیے جہنم کی وعیدے بھی ہیں. ابھی بھی نہیں صاف ہوئے نا تو جہنم میں جا کے دھلائی کی جائے گی. دیکھیے کپڑے پہ داغ لگ جاتا ہے نا, کبھی تو صاف فوراً کر لیں, پانی سے ہو جاتا ہے, پھر صابن سے دھو لیں, تھوڑا پرانا ہو جائے تو پھر اس پہ سرف لگانا پڑتا ہے, اور پھر کبھی اس کے اوپر آپ کو بلیچ لگانا اور کبھی پکانا بھی پڑتا ہے. یہ سارے فیل ہے. ایک لیکچر ہے ہمارا کہ گناہوں کے اثرات کیسے دور کیے جائیں گے, تو اس میں یہ ڈیٹیل سے مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے گناہوں سے بندے کو پاک کرتا ہے, حتیٰ کہ موت کی ہچکیوں میں, نزا کی سختیوں میں, پھر قبر کے عذاب میں, اور آخری پھر پل سرات رہ جاتا ہے. اور اسی طرح سے بالآخر کچھ لوگوں کو تکبر کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا, اور اسی طرح ذلت کے ساتھ جہنم میں داخلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس تکبر جیسی گندگی سے بچائے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ تمام غلطیوں کی بنیاد تین باتوں پہ ہے, آپ اور میں اپنے لیے لے لیجئے, تکبر, حرص اور حسد. آج آپ ان تین لفظوں کو بس ابھی سن کے آگے سے لے جائیں, بعد میں نا اپنے بارے میں سوچئے گا. کچھ گناہ آپ کے دیکھیے گا ان پہ تکبر کی نظر ہو جائیں گے, کچھ میں حرص ہے لالچ, اور کچھ میں حسد ہوگا. علاج کیا ہے خود پسندی اور خود نمائی کا؟ پہلی تو بات ہے کہ دل سے آج ہی نیت کیجئے کہ خود نمائی کو ختم کرنا ہے. ہوں کیا, اللہ کی نظروں میں دیکھیے میں کیا ہوں. پھر یہ جتنے اسباب پڑے ہیں نا خود نمائی کے, اس پہ غور و فکر کیجئے. پھر اس کے بعد دعا اور اللہ سے مدد کی طلب کیجئے, توازو اختیار کیجئے, اور اللہ سے کہیے کہ اللہ مجھے نکال دے. اور یاد رکھیے کہ یہاں تبرج الجاہلیہ کی جو بات کی ہے نا, تو ہم تیسری جہالت پہ اس وقت آ گئے. ظن الجاہلیہ ہم نے دیکھا تھا سورۃ آل عمران میں, منافقین کا غزوہ احد پر کمنٹس اور ان کی گندی باتیں جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے بارے میں چھانٹتے تھے. حکم الجاہلیہ ہم آگے پڑھیں گے سورۃ الفتح میں, اور اسی طرح سے نہیں, حکم الجاہلیہ ہم پڑھ چکے سورۃ مائدہ میں کہ جاہلیت کا حکم آ جاتا ہے, اور آج پڑھ رہے تبرج الجاہلیہ. آگے سورۃ فتح میں جا کر آپ ہم پڑھیں گے ایک اور جاہلیت. تو تبرج الجاہلیہ کیا ہے, جو اصل میں نتیجہ ہے پچھلی دو جاہلیتوں کا. جب ظن الجاہلیہ, اور ظن الجاہلیہ کو آج آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ غیر اسلامی طور طریقوں کو اچھا سمجھنے لگے, جب ہمدردیاں غیر اسلام سے ہوں, طور طریقے ان کے اچھے لگے, رہن سہن, زبان بولنا چالنا ان کا اچھا لگے, تو ظن الجاہلیہ ہوتا ہے. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر حکم الجاہلیہ کیا ہے کہ فیصلے پہ جاہلیت کے ہونے لگتے ہیں, وہ قانونی سطح پہ ہوں یا پھر آپ کے اپنے خاندانی سطح پہ ہو. اور اس کے بعد تبرج الجاہلیہ آتا ہے, دکھلاوے کا کلچر, پیسے کی نمائش, جسم کی نمائش, عورت کی نمائش. علاج کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی کا جو چار نکاتی نظریہ ہے نا تعلیم کا, بتانے کا طریقہ, اس میں جو حکمت اور تزکیہ کی چیزیں وہ ہیں. آج ہم سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوتا. یقین کیجئے یہ پارے میں جو ایکسٹرا ٹائم آپ کو دیتی ہوں یہ تزکیہ کے لیے ہوتا ہے, ورنہ پارا آپ دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ صرف ترجمہ. آرام سے ہم تقریباً پونے دو گھنٹے میں کر لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ تزکیہ ضروری ہے. اس کے لیے دینداروں کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کریں, کہ وہ دین کو صرف ایک اس خانہ پوری کے طور پہ نہ لوگوں کو دے دیں کہ چلو جی کام تو ہو گیا. تزکیہ اور تربیہ کے بغیر قرآن پڑھنا مزید متکبر بنا دیتا ہے کچھ لوگوں کو کہ چلو جی اب تو ہم نے یہ بھی کر لیا اور وہ بھی کر لیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور سب سے بڑی چیز دعا ہی ہے جو آپ کو مجھے فائدہ دے گی. تو اس کے لیے آج کی آپ کی میری دعا, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے انشاءاللہ آج سے اس کو شعور کے ساتھ, اس نیت سے, اس پارے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر, ربی اعوذ بک من عذاب فی النار, عذاب فی النار و عذاب فی القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے. اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے. یعنی یہ لفظ دیکھیے سوئل کیبر, اب اس کو بڑھاپے کے ساتھ بھی آپ لیں گے اور اس کو کیبر یعنی بڑا بننے کے ناطے سے بھی لیں گے, تو کیا پتہ چلا کہ جب انسان شعور سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. آج کی حدیث سن لیجئے، یہ ایک تو اسی آیت کے ساتھ بھی آئے گی 32 میں، اور آج آپ کو سورۃ احزاب کی 3 آیتیں ملیں گی جس میں عورتوں کے تبرج کی بات ہے. اور یاد رکھیے کہ پارا 22 جو خاص طور پہ ان آیات سے شروع ہو رہا ہے جو ازواج مطہرات سے متعلق ہے، تو اس پارے میں خواتین کے لیے خاص حد و ہدایات ہے، اور ازواج مطہرات کو کچھ باتیں کہہ کر پوری انسانیت کو بتائی گئیں. تو اس پہ آج کی حدیث پہلے لے لیجئے، ناصر الدین البانی کی سلسلہ تو صحیحہ میں روایت ہے 1326، ابو حریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں جانے والے دو قسم کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے. یعنی مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیٹیگری اور یہ گروہ موجود نہیں تھا. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائیوں کی دموں کی ایک طرح کے کوڑے ہوں گے، اور وہ ان سے لوگوں کی پٹائی کریں گے. مطلب اس سے کیا ہے؟ ظالم حکمران جو ظلم اور بربریت کریں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد تو خلفاء راشدین کا دور تھا، جو بیچارے ڈرتے رہتے تھے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو پریشان رکھتے تھے کہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد کے دور میں یہ ساری چیزیں آنے لگ گئیں. اور اس کے برعکس آپ دیکھیے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، سروں پر ایک ہمپ نما چیز ہوگی، اونٹ کی کوہان ہوتی نا اونچی سے اٹھی ہوئی. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے ہی محسوس کی جاتی ہے. کیا مجھے اس پہ کچھ بولنا چاہیے؟ دو طرح کے لوگ ہیں. آج بھی خواتین کی بات ہی کرتے ہیں، ہمیں ظالم حکمرانوں سے کیا لینا اور دینا، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دے تاکہ ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں، کیونکہ حکمران وہی ہوتے ہیں جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں. لیکن ہم خواتین کو دیکھیں تو کیا میں چند سوال بولتی ہوں، صرف سول سرچنگ کوشچن، تاکہ آپ اور میں اس کو دیکھ کر اپنے آپ کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکے اور اپنا جائزہ بھی لے سکے. کیا میں لباس پہننے کے باوجود برہنہ تو نہیں دکھتی؟ اور یہاں وہی دو باتیں یاد رکھیے، شفاف اور وصاف، جو ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے، ٹو ٹائٹ اور ٹو سٹریچی، تھن اور بہت زیادہ سی تھرو یا پھر سٹریچی. اور شرم آتی آج کل تو خواتین کو باہر سڑکوں پہ دیکھے، میں کہتی ہوں نائٹ کلبوں میں جا کے پہنے، لوگ تو کوئی وہی دیکھیں گے نا جو دیکھتے ہیں. آپ سڑکوں پہ کھڑے، آپ واک کر رہے ہیں اور آپ کی نظریں گندی ہوتی ہیں. واللہ ہی میں غلط نہیں کہہ رہی، ان ایک دو دنوں میں ایسی ٹانگیں دکھی، اور یقین کیجئے سر پہ اسکارف بھی ہوتے ہیں کبھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں سوچتی ہوں کہ اس سے بھی ذرا کوئی بری چیز انسان کے اندر آ سکتی ہے جس کو آپ اس طرح سے محسوس کریں؟ شعور کی کمی اور کچھ نہیں، باقی علم کی کمی کہہ لیجئے. تو کیا میں لباس پہن کے برہنہ تو نہیں ہوتی؟ کیا میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی تو نہیں ہوں؟ اور میں دوسروں کی طرف مائل تو نہیں ہوتی؟ یعنی کپڑے پہننے کا مقصد صرف یہ رہ جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری طرف مائل ہوں، تو بتائیے اس سے بڑا کسی انسان کے لیے اور کیا معاملہ ہوگا؟ اور کیا میرے سر پر بختی اونٹوں والی کوہان تو نہیں ہوتی جب میں سکارف پہن لیتی ہوں؟ کوئی میرا حال ہے، کوئی 6 گز کا کپڑا سر پہ لپیٹ کے بندہ ایک ہمپ بنا لے کہ میں خوبصورت لگوں، اور زیادہ آکورڈ لگتا ہے ایسا معاملہ. اور جب تیز میک اپ کر کے آپ سر پہ ایک شو کیس کی طرح اپنے آپ کو ایک فریم میں سجا لے، یقین کیجئے فریم میں سجتی ہے وہ شکل، جس کو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ بلکہ اور نمایاں ہوتی ہیں وہ بہنیں کہ جو حجاب تو پہن لیتی ہیں لیکن باقی تقاضے پورے نہیں کرتی. میں غلط برا نہیں کہہ رہی، یا ٹھیک نہیں کہتی، اچھا بھی نہیں کہتی، لیکن بس اتنی بات آپ کو کہہ دوں کہ یہ چیز تبرج ہے، اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ جو حجاب نہ کریں تو ان کا تبرج کیا ہے آپ خود دیکھ لیجئے. آج ہیئر سٹائل دیکھیے، اور اٹھلانے کا انداز، اور ایک شان بے نیازی دیکھ لیجئے. آپ کو مجھے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی خواتین میں نہ کرے کہ جو جنت کی خوشبو نہ پائیں جبکہ وہ بہت دور سے آ رہی ہو. پارا 22 میں انواع القلوب دیکھ لیتے ہیں، آیت 32 سورۃ الاحزاب، القلب المریض کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اتقیتن فلا تحدان بالقول فیتم الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تو کچھ مردوں کے دل میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ ان کو عورتوں کی باتیں اور عورتوں کی آواز سن کر ہی کچھ الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں سوچتے ہیں. تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغام دے دیا कि तुम ऐसी लोच वाली आवाज में बात ही ना करो। बात तो की जा सकती है लेकिन आवाज में लोच नहीं हो, वरना बीमार दिल वाला कुछ और ही वेव्स ले लेगा। सूरता साहब के आयत 53 में अल-क़ल्बुल ताहिर की बात है, ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना। और इसी तरह दोबारा कल्बे मरीज की बात है सूरता अज़ाब की आयत 60 में, जिनके लिए अल्लाह ताला ने बात कर दी, वल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदुन, वो लोग जो जिनके दिलों में बीमारी है। क्या पता चला कि बीमारियां होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, मर्दों के दिलों में भी, औरतों के दिलों में भी। आगे देखते हैं पारा 22 में हिदायत से मुतल्लिक आयात को, तो इसमें आपको सूरत सबा की आयत 6, 24, 32 मिलेगी और सूरत फातिर की आयत नंबर 8 और 42 मिलेगी। एक जगह व यहदी इला सिरातिल अज़ीज़ है, फिर हुदन औ फी दलाले मुबीन की बात है, सदद ना को मनिल हुदा, और व यहदी मैयशा, और अहदा में निखदल उमम की बातें हैं। यानी गोया के हिदायत के नाते से भी हमारे पास एक खूबसूरत खजाना है इस बारे में सीखने को। आइए शुरू करते हैं सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 31 से 73, हम इस बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो हमें चीजें दिखेंगी वो सारी हम पीछे देख भी चुके। यहाँ डायरेक्ट अज़वाज मुतहरात के साथ ही पारा शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, व मन यक़्नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहा। अला मुकाम बड़ी जिम्मेदारी रखता है। आयत 31-32 का यही टॉपिक है, जिनके दर्जे हैं सिवा, उनकी मुश्किलें हैं सिवा। अल्लाह जब आपको दुनिया में इज्जत या मुकाम या मर्तबा ज्यादा दे दे तो जवाबदेही भी उतनी ही सख्त होगी। इतना बड़ा नुक्ता है इसमें आपके मेरे समझने का। और तुम में से जो कि अल्लाह की और इसके रसूल की फरमा बरदारी करेगी और नेक काम करेगी, हम उसे अजर भी दोहरा देंगे। और इसके लिए हमने बेहतरीन रोजी तैयार कर रखी है। किस तरीके से रखी है रोजी तैयार? ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात ना करो कि जिसके दिल में रोग हो वो कोई बुरा ख्याल करे, और हाँ कायदे के मुताबिक कलाम करो। क्या पता चला है 32 में अल-क़ल्बुल मरीद, तो यहां से जरा सी गाइडलाइन समझते हैं और इसमें वो पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि क्या औरत की आवाज पर्दा है कि नहीं है। आप इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात समझ आएगी कि अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए बुनियादी किरदार औरत को अदा करना होगा। औरत पहल करती है तो मर्दों को भी जरूरत मिल जाती है और वो भी इसी तरह की बातें कहने सुनने लग जाते हैं उसके बारे में और कहने पे मजबूर होते हैं। औरत अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, मर्द के साथ बात करने में उसके अंदर कोई लोच नहीं होगा, तो वो औरत मर्द को कभी जरूरत नहीं देगी। जरूरत औरत देती है, मर्द फिर उससे जरूरत ले लेता है। बस इतनी बात अपने लिए समझ ले तो काफी है। ना महरम मर्दों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंदाजे गुफ्तगू में इस कदर शीरीनी ना हो कि जिससे सुनने वाले मर्दों के जज्बात बेदार हों। यानी जिसको दिल फेंक अंदाज आप कह सकते हैं ना, वो इसमें आ जाता। किसी फसाद में पढ़ने के लिए इशारे औरतों की तरफ से मिलते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो मुतलकन तो मुमकिन ही नहीं कि औरत की आवाज मर्द को ना पहुंचे और मर्द की औरत को ना पहुंचे। ये तो फितरत के असूल के ही खिलाफ है। दूसरी बात आयत 33 में देखिएगा, आराइश और जिबाइश जायज है, नुमाइश नाजायज है। वकर नफी बयूती कुन नवला तबर्रुज न तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। क्या फरमा दिया? और अपने घरों में करार से रहो। ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेकरारी होके बाहर ना फिरो, हर वक्त तुम्हारा बाहर ही दिल ना लगे और तुम बस घर में आओ और फिर बाहर निकलने के प्लान ना करो। और कदीम जाहिलियत के जमाने की तरह अपने बनाओ का इजहार ना करो, और नमाज अदा करती रहो और जकात देती रहो। अल्लाह और इसके रसूल की इताअत गुजारी करो। अल्लाह यही चाहता है कि नबी की घर वालियों, तुमसे वो हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। क्या पता चला कि बात तो यहां नबी की बीवियों की है, लेकिन यहां खिताब خاص ہے لیکن احکامات تمام مسلمانوں کے لیے ہے. تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تمام مسلمان عورتوں کے لیے پیغام آ گیا, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى. دیکھیے گا بعض لوگ جن کو بات نہیں ماننی ہوتی نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا مسلمان عورت کی ایک عزت ہے, وہ بڑی پریشیس ہے, وہ جیم اینڈ جیول ہے. اسلام عورت کو جو سب سے زیادہ دیتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور تحفظ دیتا ہے. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو جب ضرورت پڑے کسی موقع پہ بات کرتے ہوئے تو اچھے طریقے سے کرے اور اپنے آپ کو باعزت محسوس کرے, دور جاہلیت کی سجدش نہ دکھائے. اور آگے کچھ اور چیزیں ہیں, پیچھے نماز کی بات تھی, زکوٰۃ کی بات تھی, ہر معاملے میں نبی کی اطاعت کی جائے, قرآن سنت کی تعلیمات کو رکھا جائے. اب یہاں آپ کو عورت کا ایک اور مقام بھی دکھے گا اور وہ کیا ہے, لکھنا پڑھنا. آج ایک بہت بڑا الزام لگا دیتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ عورتیں کیوں پڑھنے لکھنے لگی. بعض مرد جو خود نماز تک نہیں پڑھتے, اللہ رحم کرے, وہ اپنی بیویوں کو کیا کہتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں گھر سے جانے کی, گھر بیٹھو, عورتیں گھر میں رہتی ہیں. تو آئیے ذرا سا اس آیت کی روشنی میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وَذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں قرآن آتا تھا, وہی آتی تھی, آپ کی ازواج آپ سے سیکھتی تھی, اور آج بھی دین کا ایک بڑا خزانہ ازواج مطہرات سے ملا, جس میں سب سے نمایاں نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے. بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے شاگرد گزرے, آپ کی نجی زندگی آپ کی خوات آپ کی ازواج سے ملی. آپ کی شادیوں میں جو کثرت ازواج تھی اس میں یہ بھی ایک حکمت تھی کہ دین کے احکامات بعد میں سکھائے. تقریباً نصف صدی تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امت کو دین دیتی رہی. تو بتائیے اگر عورت نہیں پڑھے گی تو کہاں سے دین آئے گا. اصل میں یہ وہ باتیں ہیں جو ان لوگوں کی جن کو خود نہیں پتا کہ یہ دین واقعی سچ ہے کہ نہیں, اور اس میں پڑھنے لکھنے کا کیا کام ہے. میں تو کہتی ہوں وہ مرد کتنے نہ سمجھ ہے جو اپنی بیویوں کے پڑھنے لکھنے پہ پابندی لگاتے ہیں, وہ تو اصل میں پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک نہیں کرائیں گے. پھر وہ تو حقیقت میں اپنی بیویوں کو یہ دوسرے لفظوں میں پیغام دیں گے کہ تم جو بھی کر رہی ہو نا وہ کرو, لیکن میرے بچوں کو خوب بگاڑ دو. بچوں کا بگاڑ, ایک عورت کا بگاڑ, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھیے. تو مردوں کو ان اداروں کا, ان ٹیچرز کا اور ان سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ان کی بیویوں کو اچھی مائیں بننا, اچھی بہنیں بننا اور اچھی بیٹیاں بننا سکھاتی ہیں. مجھ سے جب بھی کبھی کسی نے نور القرآن کا انٹروڈکشن پوچھا, ظاہر ہے کہیں نئی جگہ جائیں کوئی پوچھتے ہیں اچھا آپ کا ادارہ کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, تو میں ہمیشہ یہ تین لفظ بول دیتی ہوں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق اور رحمت سے کہ اچھی بیوی, اچھی بیٹی, اچھی بہن اور اچھی ماں بنا سکے. اور آپ اس بات کی گواہی لے لیجیے, جا کر یوٹیوب چینل نور القرآن ٹی وی کھول لیجیے, مائی نور القرآن فیس بک کھول لیجیے, نور القرآن ڈاٹ کام یو کے ساتھ NURLQURAN.com ویب سائٹ کھول لیجیے, نور القرآن ایپ کھول لیجیے, اور اگر کہیں اور کسی اور نے بھی یہ چیزیں ڈالی ہیں کھول کر دیکھ لیجیے, آپ کو غالب رنگ یہی دکھے گا الحمدللہ. اور میں اس پہ بڑی خوش ہوں کہ میں عورت ہوں اور میں عورتوں کو اچھی عورت, اچھی بیوی بیٹی, کیئرنگ ماں, کیئرنگ بیٹی بیوی بننا سکھانا چاہتی ہوں. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک تقویٰ نہ آئے اور کبر نہ نکلے. ہمارا نہ سیاست سے تعلق ہے نہ فرقواریت سے تعلق ہے. ہم کی علماء والی باتیں کرے, چھوٹا منہ بڑی باتیں ہیں, بڑے بڑے فقہی اختلافات, بڑی بڑی باتیں وہ کرے. اور اس میں بنیادی رول چونکہ اسلام میں توحید کا ہے تو اللہ سے جوڑنا, یہ ہے نور القرآن کی تعلیمات. ہمارے سارے ٹیچر اسی پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن کا وہ پیغام دیا جائے جو اللہ کے نبی کا تھا اور وہ انقلابی پہلو تھا. یہ قرآن پڑھ کر ہی تو پھر اچھی نسلیں پیدا کرنا اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کا پیغام آتا ہے. اور یہ صدی تو قرآن کو عام کرنے کی صدی ہے. الحمدللہ اس میں ہم اپنی سی کوشش میں کچھ نہ کچھ رول ادا کر رہے ہیں. جہاں جا کر کلاسز شروع کی وہاں کم از کم بچوں عورتوں کے دین کے کام کرنے کے سلسلے شروع ہوئے. اچھی اچھی گواہیاں ہزاروں نہیں, میرا لے ہزاروں ہی کہہ لوں تو بہتر ہے, لاکھوں پہ کیوں جاؤں, اتنی گواہیاں موجود ہیں کہ جن لوگوں کو ان کلاسز سے آ کر اپنی گھرداری کو ٹھیک کرنے میں موقع ملے ملا, بچوں کے تعلقات اور شوہر بیوی کے اچھے ہوئے, اور اس کے ساتھ بے مقصدیت سے نکل کر گھروں میں بیٹھے رہنا, سوئے رہنا, اس کی بجائے گھروں میں بیٹھ کر تم اللہ کے اس دین کے لیے جو اندر میں ایک فیول ہے وہ علم ہے قرآن کا. مرد جہاد کریں گے لیکن مجاہدین عورتیں پیدا کرتی ہیں, اور مجاہد تلوار بعد میں پکڑتا ہے پہلے قلم پکڑتا ہے. تو چند لفظوں میں وز کرنا کی آیت میں یہ سارا پیغام ہے ہمارے پاس, اور اس پہ خوش ہے. نہ کبھی عورتوں کو باہر جھنڈے پکڑوائے, نہ گلیوں میں نکالا, نہ گھروں کے دروازے نوک کروائے, نہیں, باعزت طریقے سے بڑی عزت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. جتنے ریسورسز جتنے اسباب ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں, جہاں نہیں وہاں رک جاتے ہیں, ہوگا تو دیکھی جائے گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت مطمئن ہے. کسی جگہ یہ خبر نہیں ملی کہ ہمارے سے قرآن پڑھنے کے بعد کوئی گھر توڑ گئی اور مرد کو جا کے کہہ دیا کہ تجھے تو میں نے نہیں کرنا. اور اگر ایسی چند مثالیں بھی ہوئیں تو وہ کچے پھل ہوتے ہیں, اس کی ذمہ داری تو پھر کوئی نہیں لے سکتا. جو شروع سے, جیسے آج کل آپ دورے قرآن کر رہے ہیں, یہاں سے ہمارے اگلے اکیڈیمک ایئر کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ ہر سال. اس کے بعد ہر سال ایک نیا سبیل الجنہ جو تفسیر کا کورس ہے وہ آفر ہوتا ہے, اور وہ تقریباً 2 سال کا دیا جاتا ہے خواتین کو گھریلو ذمہ داریاں ساتھ نبھانے کی نیت سے. ورنہ 1 سال میں ہم کرتے ہیں, جوہر آباد میں 1 سال کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ینگ بچیاں آتی ہیں, وہ 1 سال ڈیووٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو اور کر جاتی ہیں, اور پھر ماشاءاللہ وہ بہت ہی آگے نکلتی ہیں. لیکن چونکہ گھروں سے کرنے والی آن لائن زیادہ سسٹرز ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے ذمہ داریوں کے ساتھ. تو ہفتے میں عموماً 3 دن کا ہم کورس آفر کرتے ہیں, اس سال کا بھی آفر ہو رہا ہے, اور ہر سال ماشاءاللہ بہت سارے گھروں میں یہ خیر آ جاتی ہے. اور اسی کے بعد پھر ایک ایڈوانس کورس کروا کر 1-2 اور بڑے کورسز میں سکھایا جاتا ہے کہ اب آپ کیسے آگے بڑھیں, اور اس کے بعد پر ساری زندگی سر ڈال کر اس میں کھپ جاؤ گے تو کل قیامت کے دن بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے خیر کے طریقے پہ یہ کام کروائے. آگے دیکھیے آئے 35 میں مردوں اور عورتوں کے لیے 10 پسندیدہ اوصاف کا تذکرہ ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ مومن اور مومنہ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اور میں کہتی ہوں میری خواہش ہے, اس میں ترتیب ہے, بات چونکہ کی ہے تو یہیں چھیڑ دوں. یہ ترتیب اللہ کے حکم سے پڑھاتے ہوئے میں اپنے دل میں رکھتی ہوں. نئے لوگ مسلم کے درجے پہ آ جائیں, اس سے اگلے سال میں آئیں تو مومنین بن جائیں, پھر محسنات تلاوت آیت سن کر پھر اس پہ ذرا صاف غور کر لیجئے گا. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات, بے شک مسلمان مرد اور عورتیں, مسلمان اور یعنی دونوں جگہ مسلمان کا لفظ ہے عورتوں اور مردوں میں, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں, راست باز مرد اور راست باز عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں, خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں, روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں, بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع رحمت, وسیع مغفرت اور ثواب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اس سے زیادہ کردار سازی سے متعلق اور کون سی آیت ہوگی پورے قرآن میں. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں عورتوں کو اکٹھا رکھا, یہاں عورت اور مرد دونوں سے یہ مطلوب ہے. تو ایک مومنہ پہلے مسلمہ بنتی ہے. اگر آپ آج نیا قرآن سن رہے ہیں, فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, تو آپ مسلم بنیے فی الحال. اور مسلم بندہ بنتا ہے چھوٹی قریب کی نیکیوں کو کر کے, 5 وقت کی نماز, روزہ, حج, زکات, اور اپنی ادائیگی کیجئے, اپنے حقوق ادا کیجئے, آپ مسلم بن جائیں گے انشاءاللہ. آگے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو ایمان انگڑائیاں لے گا آپ کے دل میں, تو آہستہ آہستہ آپ پھر مومنات سے بڑھتے ہوئے یہ ساری خوبیوں کے مکلف ہو جائیں گے. اور جب شریعت کے ہر حکم کے آگے آپ سر جھکاتے ہیں تب مسلمہ بن جاتے ہیں, جب دل کی سچائی سے آپ ایمان لاتے ہیں تب مومنات اور مومنین میں شامل ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کے اندر عاجزی آ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سن کر, تکبر نہیں کرتے کہ میں نہیں مانوں گی جو مرضی کر لو, تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو قانتین میں شامل کر لیتا ہے. اور جب آپ صرف قول سے نہیں بلکہ کردار سے سچائی کی مثال قائم کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ صادقین اور صادقات میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جب آپ ذاتی عمل میں استقامت اور حق کی راہ کی مشکلات اور حادثات پر صبر اور رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ الصابرین والصابرات میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ ہر وقت اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے کی کیفیت میں آتے ہیں تو آپ خاشعین اور خاشعات بن جاتے ہیں، اور پھر جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کے لیے مچلتے ہیں تو آپ متصدقین اول متصدقات میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزے رکھتے ہیں تو صائماتی اور صائمین میں شامل ہوتے ہیں، اور جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی عصمت اور اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کے لیے اور جنس اعتبار سے خود کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو والحافظین فروجہم والحافظات میں شامل ہوتے ہیں. جب یہ ساری تمہیدیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر دل پہ، زبان میں اور عمل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے. پھر آپ ذکر بالقلب بھی کرتے ہیں، ذکر باللسان اور ذکر بالجوارح، تو کثرت سے یاد کر کے ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں آتے ہیں. یہ بس 10 کام اپنے لیے رکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر ضرور آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حقیقت میں اپنا پسندیدہ بندہ اور بندی بنا لے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے گناہوں کی معافی کی بات کی ہے. اللہ سے دعا کیجئے یہ 6 کی 6 خوبیاں ہم میں آ جائیں، یہ 10 کی 10 خوبیاں ہمارے مردوں میں آ جائیں، بیٹوں میں آ جائیں، بیٹیوں میں آ جائیں، ہماری بہوؤں اور بیٹیوں، اور اسی طرح جس کی تڑپ آپ رکھتے ہیں اس کے لیے اپنے دل میں یہ خوب دعائیں کر لیجئے. یہی ہے پڑھنے کا صحیح مقصد، اللہ عطا کرے. آگے 36 لکھیے، اللہ اور رسول کا فیصلہ حتمی ہے. یہاں اصل میں آپ کو حقیقی مومن اور حقیقی مومنہ کا طرز عمل دکھے گا. ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ حضرت زید اور ان کی بیوی کا قصہ جو ہم سورت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ کے میرے لیے کرائیٹیرین ہے. آج کے اس بارے خود نمائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو ذرا سی توجہ سے سنیے گا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. 3 سیکنڈ میں خاموش ہوں، آپ سمجھیے اس کو، یہ کیا کہا اللہ نے آپ کو مجھے. اٹس ناٹ مائی پسند اور نہ پسند، یہ نہیں ہے کہ مجھے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں، یہ میرے شوہر کا فیصلہ بھی نہیں ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ گیا، بسم اللہ کر دیجئے، چوائس ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. اللہ آپ کو مجھے گمراہیوں سے بچائے. تو اپنا ایک مقام آج رکھیے، کبر سے بچنا ہے، خود نمائی سے بچنا ہے، تبرج سے بچنا ہے، تو کہیے کہ اللہ اس سر کو تسلیم خم کرنا سکھا دے. سر تابی کا تصور میری زندگی میں نہ آئے، کیونکہ نافرمانی کر کے اپنی کھلی گمراہی کا ثبوت پیش کروں گی کہ اللہ سارا کچھ پڑھ کے اور 10 صفات کھول کر دے دی اللہ نے، اس کے باوجود بھی پھر آپ کہتے ہیں یہ نہیں تو وہ، تو پھر اللہ سے عقل مانگیے، سمجھ مانگیے، یا پھر توفیق مانگیے کہ اللہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے ہماری بخشش کا، ورنہ بات بڑی سخت ہے. صحابیات کبھی ایسا سوچتی نہیں تھی، اللہ کے نبی ہمیشہ تعریف کرتے تھے تو مدینہ کی خواتین کی کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھ ہی لیا، اللہ کے نبی ہم ہجرتیں کر کے آئی تھی اور ہم نے اتنی قربانیاں دی، لیکن اب تعریف کرتے ہیں تو مدینہ کی لوکل عورتوں کی کرتے ہیں. کہا ہے عائشہ، میں کیوں نہ ان عورتوں کی تعریف کروں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر ماننے میں اتنی جلدی کی کہ رات کو عشاء کی نماز میں حجاب کی، نقاب کی، پردے کی آیات نازل ہوئیں جو آگے آئیں گی انشاءاللہ بھی آج اسی صورت میں، رات کو اتری اور صبح فجر کے وقت ما منہن امراۃً الا قامت مرتہا، کوئی ایک عورت ایسی نہیں تھی کہ جس نے راتوں رات اپنے گھر کی چادروں کو اوڑھنیوں میں نہ بدلا اور صبح وہ ایسے چادروں میں چھپی بھی آئیں جیسے کہ ان کے سروں پہ کالے کوے بیٹھے ہوئے. اللہ مجھے آپ کو یہ سمجھ دے دے، اس سے زیادہ اور کیا کہنے والی بات ہے. سنیے کا واقعہ، آیت 37 سے 39 میں، منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی. وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یاد کرو جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ تو لوگوں سے خوف کھا رہے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈریں. بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک لڑکوں یعنی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ہے، ان میں بھی رہا جو ان سے پہلے گزرے اور اللہ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے یہ ڈرا کرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ معاشرے میں کچھ ایسی رسومات ہوتی ہیں جاہلیت کے نام پہ شروع ہوتی ہیں جن کو لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ نمازیں 5 سے 7 کر لیں گے، عمرہ ہر سال کرنے کو تیار، حج کے لیے بھی تڑپتے ہیں لیکن رسومات نہیں چھوڑتے، جاہلیت کے طور طریقے نہیں چھوڑتے۔ یہاں ایسی ہی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توڑوائی گئی، اور اللہ کے نبی کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ وہ بچہ جس کو کل تک لوگ زید بن محمد کہتے تھے، آج اس کو اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے اللہ کے نبی کو نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور زینب کے ساتھ نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کروا دیا کیونکہ دنیا میں تو شاید کوئی کرنے کو تیار ہی نہ ہوتا۔ تو پیچھے سے آپ آیت 4 سے زید بن خارث کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں جن کو لوگ آپ کا بیٹا کہتے تھے، بعد میں آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ غلام تھے اصل میں۔ اللہ کے نبی کی پھوپھی زاد بہن تھی زینب بنت حجش، تو ان سے ان کا نکاح ہوا، موافقت نہ ہوئی، نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ حضرت زینب اس نکاح پہ راضی نہیں تھی کیونکہ ان کو لگا کہ میرے برابری کے نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ وہ خاموش ہو گئیں۔ لیکن جب طلاق کا معاملہ آیا تو بڑا ہی باعث دکھ تھا، ان کی دل جوئی یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے۔ تو عربوں کی روایتیں، ان کے خاندان اور برادریوں کا پریشر آڑے آ رہا تھا، اور اس روایت پر اس ضربے کاری لگانے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی زینب سے نکاح کریں تاکہ یہ روایت ختم ہو، ورنہ کبھی ختم نہ ہوتی کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور آپ کے ساتھ کوئی نبی نہ آیا نہ آئے گا، نہ ہو سکتا ہے نہ کچھ۔ تو لوگوں کا ڈر اللہ کے نبی کو کیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حق بات کھول کر بیان کر دی کہ لوگوں کا ڈر آپ کو اللہ کی اطاعت کرنے سے روک دے۔ آیت 40 کو لکھ لیجئے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک آج کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے دکھتے ہیں کچھ لوگ، تو دیکھے گا یہ دلیل ہے آیت کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تو خاتم النبیین کے لیے کیا حکم ہے؟ لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ختم کو سیل اور سٹیمپ کے معنوں میں الجھا دیا، کیا ضرورت ہے؟ دعا مانگیے کہ جو بات صحیح ہے وہ صحیح سمجھ جائے۔ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، قیامت تک آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ آپ کے امتی بن کر آئیں گے۔ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہ کہہ گئے تھے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ، آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، بے شک میری امت میں تیس جھوٹے مکار آئیں گے، ان میں سے ہر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پہ جما دے۔ آگے آئے 41 سے 44 میں ایمان والوں کو اللہ کا ذکر خیر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی کو بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ کیا پتہ چلا ذکر الہی کی برکات ہے؟ आपको मुझे इसमें पैगाम दिया आयत 43 में हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। तो कोई भी काम कर रहे हो बीच में अल्लाह का जिक्र किया करें। देखिए सबसे आम मारूफ किस्म जिक्र का तो जुबान है ना, तो जुबान कर रहे, काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं। इवन मोमिन तो अपनी करवटों में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबह शाम की दुआएं। इस तरह नमाज जिक्र है, कुरान पढ़ना जिक्र है, और जिक्र की अमली सूरत अल्लाह के इस दीन को सरबुलंद करने की भाग दौड़ है और वो कोशिश है। इसमें अगर आपको ज्यादा नफिल पढ़ने का या ज्यादा कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो यह आयत याद कर लिया करे कि अल्लाह इस वक्त मैं अमली जिक्र कर रही हूँ और अल्लाह की बात को सुनकर मानने वाला रवैया अख्तियार करना इस बात की दलील है कि अल्लाह जब अमल का वक्त आता है तो मैं उस वक्त भी तुझे याद रखूंगी। आयत 45 से 48 में नबी सल्लम की खसूसी शान का तस्करा है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नसीरा। ए नबी, यकीनन हम ही ने आपको रसूल बनाकर गवाहियां देने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला, आगाह करने वाला बना दिया, यानी आगाह करने वाला भेजा है, और अल्लाह के हुक्म से इसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग। आप मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए कि इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा फजल है, और काफिरों और मुनाफिकों का कहना न मानिए, और जो ईजा इनकी तरफ से पहुंचे इसका ख्याल भी न कीजिए। अल्लाह पर भरोसा रखिए और काफी है अल्लाह ताला काम बनाने वाला। ये है जी प्यारे नबी की तारीफें, और आप देख लीजिए अल्लाह के नबी को यहाँ हिदायत का रोशन चिराग बनाकर पेश किया गया, और आपको मुझे इसमें ये खबर मिल गई कि अपने नबी की बात को मानो। आपको अल्लाह ताला ने कैसे शाहिद, मुबशिर और नजीर बनाया। हैरत होगी आपको कि अल्लाह के नबी की ये सारी वो सिफात है जिससे मिशन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखता है, यानी अजमत मुस्तफा में आपको क्यामत के दिन लोगों के ऊपर एक गवाह बनाकर पेश करने की भी बात है। और आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या आपने अल्लाह का दीन पहुंचाने का हक अदा किया। यही गवाही आपने हज्जतुल विदा के मौके पे ली थी कि लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया? तो लोगों ने कहा ना सिर्फ ये कि पहुंचा दिया बल्कि हक भी अदा कर दिया। अपने ऊपर लीजिए, क्या आज हम नबी के इस मिशन में शामिल हैं? ख्वातीन होने के नाते आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम इल्म को आम करें। इल्म आएगा तो तभी अबू उमर जैसे लोग पैदा होंगे। एक बहन ने भाई को कुरान देकर क्या नेकियां नहीं खरीद ली? उमर की सारी नेकियों में बहन फातिमा का हिस्सा नहीं चला गया? अल्लाह आज की बहनों को भी अपने भाइयों के लिए और औरत को हर रूप में अपने मर्दों के लिए इल्म का एक बेहतरीन जरिया बना दे। फिर आप अमल साले के हवाले से बेहतरीन नजर की बिशारते दे गए, जन्नतियों को जन्नत वाले कामों करने पे बिशारते और नाफरमानों को गलत कामों पे, फिर अजाब की खबरें भी दी और सारी इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुला लिया। और बात यह है कि आप हिदायत का एक ऐसा रोशन चिराग थे, आप नूरे हिदायत थे जो भटके हुए लोगों को सीधी राह और सीधी राह पर चलने वालों को आला सादतों की मंजिल दिखाने वाले थे। आज अल्लाह उम्मत को भी इसी की तौफीक दे। आयत 49 से 52 में नबी सल्लम का मामला बंदों के साथ भी पेश हो रहा है, और साथ ही साथ निकाह तलाक के कुछ अहकाम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मोमिनात। ए मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो तो फिर हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो, यानी अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो इन पर कोई इद्दत नहीं, यानी इन औरतों पर तुम्हारा कोई हक इद्दत नहीं जिसे तुम शुमार करो, बस तुम कुछ न कुछ दे दो फिर भले तरीके से इन्हें रुख्सत करो। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी वो बीवियां हलाल कर दी जिन्हें तुम इनके मेहर दे चुके, और वो लौंडियां भी जो अल्लाह ने गनीमत में आपको दी, और आपके चचा की लड़कियां और फूफियों की बेटियां और आपके मामुओं की बेटियां और आपकी खालाओं की बेटियां भी जिन्होंने आपके साथ हिजरत की, और वो बाईमान औरतें जो, और जब वो बाईमान औरत जो अपना नफ्स नबी को हिबा कर दे, ये सूरत में कि खुद नबी भी इससे निकाह करना चाहें, ये खास तौर पर सिर्फ आपके लिए है और मोमिनों के लिए नहीं। इसे हम बखूबी जानते हैं जो हमने इन पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में अहकाम मुकर्रर कर रखे हैं। ये इसलिए कि आप पर हरज वाक़े ना हो। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। इनमें से जिसे आप चाहें तो दूर रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें, और अगर आप इनमें से किसी को अपने पास बुला भी लें یعنی اگر آپ ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں آپ نے لگ کر رکھا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں. اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں, اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں اس پر سب کی سب راضی رہیں. آپ کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حلم والا ہے. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں, اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں, اگرچہ ان کی صورت اچھی بہت لگتی ہو, یعنی ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو, مگر جو تیری مملوکہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے. کتنی ڈیٹیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو ڈسکس کیا گیا. تو لکھیے کہ صورت الاحزاب دو بنیادی مضامین کو ٹچ کرتی ہے, وارز آف دی پروفٹ اینڈ وائفز آف دی پروفٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی حقیقت اور آپ کی بیویوں کی حقیقت. آپ اس کی تفسیر سن لیجئے. بس یہی کہوں گی کہ یہ سورت اتنی پروفاؤنڈ قسم کی سورت ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کو لفظ رنگیلا رسول لکھنے والے کی ذہنیت کا بھی اثر سمجھ آ جائے گا, اور اللہ کے نبی کے کارٹون بنانے والوں کا بھی. بات یہ کہ اللہ کے نبی کے جہاں درجے بلند تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں کچھ خاص مقام دیے. اور یاد رکھیے, جن کے کام بڑے ہوتے ہیں ان کو رخصتیں دینی چاہیے اور دی جاتی ہیں, ورنہ کام نہیں ہوگا. عام صحابہ کا اور اللہ کے نبی کا ایک معاملہ نہیں تھا. دن رات آپ نے اللہ کے رستوں میں لگا دیا. آپ نے نہ اپنے سکھ کو دیکھا نہ اپنے غم کو دیکھا, غمی خوشی آپ نے پیچھے کر دی. آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے جب پیش کریں تو کیا اللہ آپ کو کچھ الگ سے سہولتیں نہ دے؟ تو اگر آپ کو 11 بیویوں کی اجازت دی گئی اور عام مردوں کو 4 پہ روک لیا گیا تو یہ کوئی زیادتی نہیں تھی, بلکہ یہ بھی ساری خیر بعد میں امت پہ پلٹی. اور ایک جملہ لکھ لیجئے, جب دین کے نام پہ کسی بھی صاحب دین کو آپ کوئی سہولت دیتے ہیں نا, اس کی ساری خیر پھر دین پہ ہی واپس آتی ہے. کیونکہ جس کا تزکیہ ہو گیا, جس کی تربیت ہو گئی, وہ کبھی بھی کسی مال کو ضائع نہیں کرے گا, وہ جگہ کا مس یوز نہیں کرے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت نجی معاملات بھی دیے, اور آپ نے آیت نمبر 49 میں یہ بھی سمجھ لیا کہ رخصتی سے پہلے طلاق بھی دی جا سکتی ہے اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں. اتنی ڈیٹیل سے تو آپ نے ابھی تک نماز کی سنتیں, فرض اور واجبات نہیں پڑھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین والمعاملہ, ہمارا دین معاملات کا دین ہے, اور خاص طور پہ اللہ کے نبی کے لیے جو خصوصی معاشرتی احکامات ہم نے آیت 50 سے 52 میں پڑھے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی انسان تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا. آپ اسے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت میں ہمارے لیے رول ماڈل تھے. اگر آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نمازیں ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے فرض کتنی سنتیں پڑھی اور روزے رکھتے ہیں, تو یاد رکھیے بیویوں کے ساتھ تعلقات میں بھی نبی کے اسوے پہ چلنا پڑے گا. ازواج مطہرات کے درمیان آپ کا عدل آج ایک مرد کو اس بات پہ مائل کرواتا ہے کہ تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ عدل کرو, اور ماں اور بہن کا اور ماں اور بیوی کا فرق بھی رکھو. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کا یہ ساری بھاگ دوڑ کرنا اور خندق کے میدان میں جانا, خود پتھر ڈھونا, پتھر پیٹ پہ باندھنا, دین کی جد و جہد کرنا, آج کیا یہ سنت آپ کے میرے لیے نہیں ہے؟ آج اس پہ تو کوئی بات کم کرتا دکھتا ہے. تو یاد رکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو پیچھے بھی پڑھ کر آئے آگے بھی آئے گا, تو نبی کی یہ زندگی, یہ طرز زندگی بدلی ہے. آج یہ باتیں ان کو نہیں سمجھ آتی جن کی زندگی بدل چکی, کیونکہ آگے اب کچھ باتیں پردے سے متعلق آنے لگی ہیں اور گھروں میں داخلے کی باتیں ہیں, آیت 53 سے 54. تو یہاں چند جملے پہلے سے سمجھ لیجئے تاکہ اللہ کے کلام کو سن کر کوئی ریزنٹمنٹ نہ آپ کے دل میں آ جائے کہ پتہ نہیں اللہ کا دین کیا کہتا ہے. تو دیکھیے, آج میں پوری معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے وہ ساتھی جو نیا نیا قرآن سننے شروع ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط تو وہ بھی غلط. وہ کہتے ہیں کہ ایک استاد تھا تو وہ شاگردوں سے سوال جواب پوچھ رہا تھا, تو پوچھا اچھا بتاؤ تم نے اپنے بارے میں کیا غلطی کی, اپنے پیپر میں کیا غلطی کی. تو شاگرد بتانے لگا, کسی نے کہا ہاں میرے سے سائنس کے سبجیکٹ میں غلطی ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی. ایک ایک غلطی انہوں نے اپنی پیش کر دی, اور ایک آخر میں ایک بچہ تھا بڑا ہی شرمندہ اور سر جھکا کر کہتا ہے ٹیچر میں تو پورا ہی غلط ہوں. اس پہ جو پیار استاد کو آیا ہوگا وہ پہلوں پہ نہیں آیا ہوگا. تو آج میں پورے دل کی محبت ہمدردی اور عاجزی کے ساتھ اپنے سارے ان مسلمان بھائی اور بہنوں کا ساتھ دوں گی کہ جو پیدا ہی ایسے گھروں میں کیے گئے جہاں دین نہیں تھا, جہاں اسلام نہیں تھا, جہاں ہر وقت بے مقصدیت تھی اور غلط طریقوں سے مال کمانا تھا. فن اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر نہ صرف یہ کہ ایسی چیزیں دیکھی جاتی تھی بلکہ بنائی اور سنی جاتی تھی, اور اسی طرح کی باتیں کہ ان کو دھکیل دیا گیا ایک ایسے معاشرے میں جہاں حلال حرام کا فرق بھی نہ تھا, بس پیسے کماؤ اور خوش ہو جاؤ. اب اگر آج وہ یہ قرآن سن رہے ہیں تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انشاءاللہ ابو بکر اور عمر, عثمان علی اور رضی اللہ عنہ اور حضرت جتنے بھی بات کے حضرات تھے ان کی طرح بھی آگے دین میں بڑھیں گے. تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیجیے. آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی کیونکہ آپ علماء کے گھر میں نہیں پیدا کیے گئے. آج آپ کو یہ باتیں سن کر بس یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے پورا دین سیکھنے کی تو توفیق دے. جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں پھر ہی چلاتے ہیں نا, تیز گاڑی چلانا یا ہلکی تو بات کی بات ہے. تو دین کے نام پہ تیز چلنے والے وہ لوگ ہونے چاہیے جن کو اللہ نے دین دے دیا, جن کے ارد گرد دین کی تمہیدیں پوری ہو گئیں, ایک دو نہیں کئی طرح اللہ نے قرآن سکھا دیا. ان کو تو فکر کرنی چاہیے اپنی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کل, لیکن دوسرے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم جان کے کیوں بگڑے ہیں. جس معاشرے میں آج میں یہ بات کرنے والی ہوں 2021 تک, مجھے تو اپنے ارد گرد دو باتیں سمجھ آتی ہیں. الٹے جوتے پہنے ہوئے ہیں, اور الٹا جوتا پہننے کی دو صورتیں ہیں کہ رائٹ فٹ کو لیفٹ میں اور لیفٹ فٹ کو رائٹ میں پہن لیں. چل سکتے ہیں؟ گریں گے, ٹھوکر لگے گی. آپ کہیں گے جوتے والے نے جوتا کیسا بنا دیا. جائیے اسے کہتے تمہیں جوتا نہیں بنانا آتا, دیکھو ادھر زخم ہوا ادھر ہوتا. وہ کہتا ہے بھائی کیا کیا, وہ ہو آپ نے تو رائٹ لیفٹ اور لیفٹ رائٹ میں پہننا ہوا ہے. جوتا بنانے والے کا کیا قصور ہے؟ آج ہم اللہ کی شریعت پہ اعتراض کرتے ہیں, نعوذ باللہ ان آیتوں کو پڑھ کر کہتے ہیں یہ ہیں پرانے دور کی باتیں اور غاروں میں لے جاؤ اور فلاں سے لے جاؤ, اور ہم تو بڑے پڑھے لکھے اور ناروے میں رہ کے ہم کیسے, اور امریکہ میں رہ کر اور کینیڈا میں اور یو کے اور یورپین, ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ. تو یاد رکھیے گا آپ نے میں نے جوتے الٹے پہننے, اللہ نے سیدھے بنائے. ایک تیسری سیرت, دوسری صورت بلکہ کہہ لیں جو جوتا الٹا پہننے کی مجھے آج سمجھ آئی. صبح میں اپنی باجی کے ساتھ بھی گاڑی میں بات کر رہی تھی کہ آج حال صرف الٹے کو سیدھا نہیں بلکہ ایڑی کی جگہ پہ انگلیاں پنجہ اور پنجے کی جگہ پہ ایڑیاں ہیں. آج ہماری وہ بہنیں اور ہمارے وہ بھائی جو اس وقت قرآن سننا چاہتے ہیں پڑھ رہے ہیں, عموماً ان کے گھروں میں یہ دو کیفیات ہیں, یا تو رائٹ لیفٹ میں ہے یا پنجے کی جگہ ایڑی اور ایڑی کی جگہ پنجہ, تو گرتے پڑتے کر رہے ہیں. یہ کیسے رکھیں گے, ہماری نسلیں ایسی بھٹکتی رہیں گی. اللہ کی رحمت سے زندگی کے پچھلے 20 سے 21 سال ویسٹ میں گزارے ہیں, اور اللہ نے مجھے شاید اسی لیے بھی بہت ساری دنیا دکھا دی کہ کل میری آواز میں ایک جوش تو ہو. اللہ نے مشرق مغرب نہیں بھی تو بہت بڑی دنیا دکھائی ہے. میں نے ہر جگہ جا کر ایک ہی بات جان دی ہے کہ جس نے اللہ کی بات ماننی ہے اس نے ماننی ہے. وہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بھی جائے گا تو بڑے پیار سے وہاں جا کر اللہ کا کلام پیش کر دے گا, اور اگر اس کو کہیں ملکہ وکٹوریا اور الیزبتھ ٹیلر یا کسی اور ایسی جگہ پہ جا کر یا کسی ایسی جگہ برمنگھم پیلس میں جا کر بات کرنی پڑی, بکنگھم پیلس شاید کہتے ہیں, اور جو ناروے کے کنگ کے محل کے باہر کھڑا ہو کر بھی یہ بات آرام سے کہہ سکتا ہے کہ میرے رب کا بتایا ہوا طرز زندگی ہی ٹھیک ہے, اور اس پہ فخر بھی ہے. فخر اس طرح کا جس میں عجب نہیں ہے, یہ ہے کہ سر اٹھا کے جی سکتے ہیں جس حال حلیے میں, جن جگہوں پہ مسجد میں آ سکتے ہیں اسی میں آپ ڈاکٹرز پہ بھی جا سکتے ہیں, اسی میں آپ دنیا کے بڑے سے بڑے پلیٹ فارم یو این او میں, اللہ کل مجھے کوئی بلائے انشاءاللہ اسی اپنے ابائے اور اسی حال حلیے کے ساتھ جاؤں گی جس میں میں ہیوسٹن کی گلیوں سے شروع کیا تھا سفر. الحمدللہ جو لوگ وہاں کے سنتے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں. آج ناروے میں بیٹھی ہوں, بیچ میں 8-10 ملک ہیں اور پاکستان اور سعودی عرب یہ تو ہمارے اپنے ملک کہتے ہیں. میں نے آج تک کبھی کسی جگہ یہ نہیں فیل کیا کہ یہاں نہیں تو وہاں, یہ سب عذرے لنگ ہیں, اس کو نکال دیجئے. آج فریڈم ہے, ریلیجس فریڈم ہے, مذہبی آزادی ہے. وہ بات یہ ہے کہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا, اور آج اس پلیٹ فارم پہ ڈکلیئر کروں گی کہ جتنی عزت جتنی محبت مجھے غیر مسلموں میں رہ کر دین اور دین کے اظہار پہ ملی اتنی شاید اپنے ملکوں میں نہ ملتی. اب یہ ساری باتیں سنتے ہوئے ذرا پردے کی آیتیں سورت کے اینڈ تک ہم سنیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اللہ جیسے تیری کائنات خوبصورت ہے اور تو نے اس کو سجا دیا نا ویسے ہی میں تیرے ان سارے احکامات کو بھی مانتی ہوں. کائنات کو تو ایڈمائر کرتے ہیں آپ, کونی آیتیں تو اچھی لگتی ہیں, بادل پہاڑ اور پنجرنگا اور وہ کیا کچھ آپ کیا کوسو کزاخ کو کیا بولتے ہیں رینبو برف آپ کو اچھی لگتی ہے تو شریعت کیوں نہیں اچھی لگتی؟ وہ اللہ کا لکھیے کائنات اللہ تعالیٰ کا کال نہیں فیل ہے, کائنات اللہ تعالیٰ کا فیل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کال ہے اور اللہ کے کال اور فیل میں کوئی تضاد نہیں. پردہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا پرتو ہے جو اللہ عورتوں پہ ڈالنا چاہتا ہے. آئیے ذرا سے کچھ شرعی تقاضے سنتے اور پڑھتے ہیں. دوسروں کے گھروں میں جانے کی بھی شرائط ہیں اس میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو, کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ. یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہے, بلکہ جب بلایا جائے اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو, وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے, وہ تو لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو. کیا لفظ ہے آیت میں؟ میں آیت کا نمبر بول دیتی ہوں, شاید آپ ساتھ ساتھ نہ چل رہے ہو میرے ذہنی طور پہ. تو کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ ورائی حجاب کیا ہے؟ پردے کے پیچھے. ازواج مطہرات سے لوگ علم بھی لیتے تھے, دین بھی سیکھتے تھے. پردہ ہوتا تھا, بیچ میں ایک ویل ہوتا تھا جس کو آپ کرٹن کہتے ہیں, حجاب نہیں ہے, ویل. جس حد تک عورت مرد سے الگ رہ کر بات کرے گی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ حضرت انس کی اس پہ واقعہ پڑھ لیجئے کہ جب ایک دم وہ ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے تھے, 10 سال کا بچہ گیا تو وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کر کے بچے کی طرح جاتے تھے, ایک دفعہ جانے لگے تو پردہ ڈال دیا گیا. گھبرا گئے, کیا ہوا؟ کہا انس آج پردے کی حجاب کی آیتیں آ گئیں, اب تم میری بیویوں کے سامنے ایسے نہیں جا سکتے. تو کیا جواب نہیں مل گیا کہ دیور وہ تو بچہ تھا جب میں اس کے گھر گئی تھی, اس کو تو میں نے نہلایا ہوا ہے, اس کو تو میں نے کھلایا ہوا ہے, آج تو وہ ایک مرد ہے نا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تم نبی کی بیویوں سے, اور لوگ کہیں گے دیکھیں نا یہاں تو بات ہی نبی کی بیویوں کی ہے, یہ کتنا بڑا شوش ہے کہ یہ ساری آیتیں ازواج مطہرات کی ہیں. تو یہ جو تقویٰ ہے صرف عورتوں کے لیے, صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا کیا؟ یہ نمازوں کے پڑھنے اور ذکر اذکار کیا تھا؟ یہ شوشا ہے. دعا کیجیے آج من مان جائے, آج آپ اور میں اس کی بر, یہ ہے غمت الناس اور یہ ہے بطر الحق. حق سامنے ہے, یہ آیت 53 حق ہے, یہ رب کی طرف سے, الحق کی طرف سے سچی کتاب آپ کے میرے سامنے ہے. پھر بھی ہم نہ مانیں تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ دلوں کو ہدایت پہ باندھے. کیا فرمایا؟ جب تم ان سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو. تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے. پردے کے ادھر دنیا کی بہترین عورت, پردے کے ادھر دنیا کا بہترین مرد, اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے. اور آج کی عورت زیادہ پاکیزہ ہے کہ صحابیت؟ آج کا مرد زیادہ پاک ہے یا کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام تھے؟ لیکن یہاں یہ بات ہی نہیں ہے. اور نہ تمہیں جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو, اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ ہے وہ آیت جس کے لیے ازواج مطہرات کو امہات المومنات کا لقب مل گیا تھا. یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ وہ خواتین جن سے نکاح حرام تھا ان سے بھی پردہ کرتے تھے صحابہ, اور وہ صحابیات ان سے پردہ کرتی تھی. یعنی ازواج مطہرات صحابہ سے کیوں پردہ کرتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں نکاح ہوا ہے, ہم تو شادی شدہ ہیں جی, ہمیں کیا پردہ کرنا ہے؟ تو پھر والمحصنات میں تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں, پھر تو ہر شادی شدہ عورت پردہ اتار دے کہ میں جب تک اپنے مرد کے نکاح میں ہوں میرے ساتھ تو کوئی مرد پردہ شادی کر نہیں سکتا. ہاں شادی تو وہ نہیں کر سکتا, لیکن معذرت کے ساتھ فلرٹ تو وہ آپ کے ساتھ کر ہی سکتا ہے نا, پھر وہ آپ کا گھر تو برباد کر سکتا ہے نا. اور اچھی بلی بیویاں جو بستی ہیں ان کو اب دھوکے نہیں دیتے لوگ کہ جاؤ تم اپنے مرد سے طلاق لو اور میں تمہیں تم سے شادی کروں گا. اور ایسے واقعات آپ نے بھی سن لیے ہوں گے کہ کیسے کیسے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں کہ پھر شادی شدہ لوگوں میں شروع ہوتا ہے. تو آیت 53 میں القلب الطاہر کو ہائی لائٹ کر لیجئے. جسم کا پردہ دل کے تابع ہے, और ये जुमला बोलना कि पर्दा तो दिल का होता है, ये तो आप हर दूसरे तीसरे पारे में पढ़े, अल-क़ल्बुल मतबू अलैह, दिल पे मोहर लगती है तो पर्दा पड़ता है। दुआ कीजिए अल्लाह ना करे कभी भी हमारे पर्दे आ जाएं, पर दिल पे पर्दे पड़ जाएं। दिल का पर्दा तो असल में अल्लाह से दूरी है, तो पर्दा करना दिल की पाकीज़गी है। हिजाब दिल की तहारत की अलामत है। दिल को अमल और किरदार से अलग करना एक बहाना है। मान लीजिए हिजाब अल्लाह ताला ने आपकी मेरी पाकीज़गी के लिए रखा। मर्द का हिजाब, मर्द भी हिजाब करते हैं, वो क्या है, यगुद्दु मिन अबसारिहिम, सूरत में पढ़ चुके, नूर सूरत में। मर्द निगाहें झुक गया तो पर्दा। अब मर्द में ज़ाहरी खूबसूरती कोई नहीं होती, मर्द नॉर्मल होते हैं, इसलिए चेहरों को छुपाने ना छुपाने का फर्क नहीं है कोई। औरत में चूंकि लोच है, खूबसूरती है, इस चेहरे को और इस जिस्म को तो सजाते संवारते जिंदगियां गुजर गईं, तो अल्लाह ताला यहां ये हुक्म देकर फरमाता है आयत 54, तुम किसी चीज को जाहिर कर दो या छुपा कर रखो तो अल्लाह तो हर चीज का बखूबी इल्म रखने वाला है। आगे देखिए पूरी आयत एंड तक चलेंगे, फिर बात होगी थोड़ी बहुत इस पे। आयत 55, पर्दे में रुख्सत किनको है, किसकी बातें हो रही हैं। ला जुनाह अलैहिन्न फी आबाइहिन्न वला अबनाइहिन्न, जरा सी साइज को सुनने से पहले मैं आपको दो जुमले बोल दूं, ये इतनी डिटेल क्यों आ रही है, आप सुनिए। तुम किसी चीज को जाहिर कर दो या छुपा कर रखो तो अल्लाह को तो इसका बखूबी इल्म रख है। इन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बापों और अपने बेटों और अपने भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी मेलजोल की औरतों और मलकियत के मातहतों यानी लौंडी गुलामों के सामने हो। औरतों अल्लाह से डरती रहो, अल्लाह ताला यकीनन हर चीज पर शाहिद है। क्या जवाब आता है दिल से इस आयत को सुनकर, ये क्या, ये बापों से क्या खोलेंगे, जिस्म तो नहीं बाप के सामने औरत खोलती। आप देखिए ना समझना चाहें तो ना समझें, लेकिन साफ पर्दे के अहकामात बताए जा रहे हैं। घरों में बिला इजाजत नहीं आना, दावतों पे जाएंगे तो वक्त पे जाएंगे, खाते ही फानने वापस आ जाएंगे, आधी रात तक महफिलें नहीं सजाएंगे। घरवाली जो बेचारी पहले ही थकी हुई थी और अब आप फिर कह रहे हैं कि भाभी का मूड ही अच्छा नहीं था, वो भाभी सुबह से थक गई आपके लिए खाने पका पका के। ये बेकार बातें हैं, बेतकल्लुफी की महफिलें। औरत को मर्द से कोई बात कहनी हो सुननी हो तो जिस हद तक मुमकिन हो पर्दे की ओट के साथ ऐसा होगा। औरतें उम्महातुल मोमिनीन, सारी इंसानियत के लिए माओं की हैसियत है। नबी के बाद किसी का निकाह नहीं हुआ। हजरत आयशा सिर्फ 18 साल की उम्र में विवाह हो गई। 53 ईयर्स की एज तक तकरीबन उनकी उम्र रही और आप देखिए कि वो बिल्कुल ऐसे ही रही। अगर आप इन सारी चीजों पर अमल करें तो यकीन करिए कि बातें बड़ी आसान है। जीनत छुप नहीं सकती जब तक चेहरा न छुपाया जाए। इस्लामी माहौल बन नहीं सकता जब तक ये आप इन सारे कवानीन को ओके न करें। और यहां याद रखिए कि सूरत नूर जो आप में पढ़ चुके हैं ना, वो बाद में नाजिल हुई थी, पहले ये सूरत नाजिल हुई। ये 5 हिजरी में हुई, वो 6 हिजरी में हुई थी, तो वो बातें हमें पहले मिली, लेकिन असल में बातें नाजिल पहले ये हुई थी। तो दाखिले के कुछ अहकाम उधर थे और आपको तभी इनका अंदाज भी मिलता हुआ लग रहा है कि यहां पर्दे के अहकाम कुछ उसी किस्म की तरह से मिलते हुए दिख रहे हैं। फिर दूसरी बात देखिए, आज 55 में महरम मर्दों से पर्दा नहीं है। ये महरम हर एक मुख्तलिफ दर्जे का होगा। औरत चेहरा खोल सकती है इनके सामने, हाथ खोल सकती है। मुझे बताइए अगर औरत सबके सामने ये दोनों चीजें खोल सकती है तो इधर क्या खोलेगी। एक औरत अपने बाप के सामने क्या खोलेगी अगर हाथ और चेहरा नहीं खोलेगी। बात करते हुए भी हया आती है, सीना खोलेगी, बाजू खोलेगी, टांगे खोलेगी। और दुख की बात है, आज की बेटी की टांगे भी बाप के सामने खुली हैं, उसके सीने भी खुले हैं। आज की बहन, चाहे वो 10 साल की है और वो 15 की है, जवान भाई के सामने छोटी सी एक टाइट शर्ट और टाइट ट्राउजर में मौजूद है। अल्लाह ताला हया दे दे। आज जो वो बात सच होती दिखती है कि महरमों में रिश्ते होंगे और घरों में सारे हुज्जतें तमाम हुई पड़ी हैं, तो अल्लाह ताला आपके मेरे घरों को पाकीजा घरों में डाल दे। आगे आयत 56 में अजमत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर दुरूद सलाम भेजने की बातें हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी, अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं, यानी रहमत की बात है इधर। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। अब देखिए ये भी बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट्री आयत कर दी जाती है, हालांकि बात बड़ी वाजह है। इस पर एक पूरी बुक है अल्लाह का दुरूद, तो अल्लाह ताला जब दुरूद नबी पे भेजते हैं वो क्या होता है, इसको पढ़िए। न समझिए कि अल्लाह बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, नहीं, गलत पाते हैं। कम इल्मी के साथ आपने इनायतों को झगड़ों की वजह बना दी। हमारे लिए इधर इतना काफी है कि दुरूद पाक की फजीलत है इस आयत में, कसरत से पढ़ा करें उठते बैठते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, 10 दफा सुबह पढ़े, 10 दफा शाम को पढ़े, जुमे को पढ़िए, आपकी जिंदगी में रहमतें आएंगी। इस पे पूरी बुक हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई है, दुरूद पाक की फजाइल और उसकी अहमियत। तो आप ऐसी दुरूद पढ़िए ताकि आपकी जिंदगी से ये बीमारियां जाएं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ये कोरोना बीमारी हमारे कसरत से दुरूद पढ़ने से चली जाए। लेकिन इसके लिए आप दूसरों को तकलीफ में नहीं डाल सकते कि आप इतनी दफा पढ़ें और उसको दें, ये बात फिर आपके मेरे हद से बढ़ने वाली बात होगी। आगे निफाक की कुछ बातें याद रखिए, जहां जंगों की बात होगी और पर्दे और हिजाब की बात होगी, तो उस दौर में भी ऐसे कुछ एंकर्स थे जो सफीनों पे आके मजाक उड़ाते और वो कहते कि शरीयत का पट्टा है तो फिर तुम्हें दुपट्टे की क्या जरूरत, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तो ये उस दौर के मुनाफिकीन जो औरतों के लिबास और हिजाब पे बातें करते थे, वाकयात मौजूद हैं, गज़वा हशर की वजह जाकर देख लीजिए। जंगों में एक औरत की इज्जत खराब करनी चाही थी एक यहूदी ने, उसका कपड़ा पीछे बांध दिया, इस पे जंग हो गई अच्छी भली। वहां तो एक औरत की इज्जत पे जरा सा हाथ पड़ता था तो जंग लग जाती थी। आज तो कोई कुछ कहे ना, और कहे तो कहते हैं ये बहुत ही पुरानी बातें करते हैं, आउटडेटेड बातें हैं। आज क्या होता है, अल्लाह हमें 100 साल और जिंदगी दे और हम 100 साल और अल्लाह के हुक्म से पर्दे करके लोगों को दिखाएं कि ये आज भी इतना मुमकिन है। लिहाजा गुस्ताखाने रसूल पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत से दूरियां यानी लानत की बातें हैं। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु व लानहुमुल्लाह, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईजा देते हैं इन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की फिटकार है और इनके लिए निहायत रुस्वा को नजाफ है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ईजा दें बगैर किसी जुर्म के जो इनसे सरजद हुआ हो, वो बड़े ही बख्तान और शरीफ गुनाह का बोझ उठाते हैं। अब लीजिए पर्दे का हुक्म, आयत 56 में आपने देखिए, 56 से 58 में आपको एक जनरल तमहीद दे दी गई अल्लाह के नबी के नाते से दुरूद शाह पढ़ने की बात की। और यहां ये भी बता दिया गया कि जो अल्लाह के नबी की इज्जत नहीं करते वो गुस्ताखाने रसूल हैं, वो अल्लाह की रहमतों से भी दूर होंगे और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत में भी और दुनिया में भी रुस्वा करेगा। आयत 59 का टॉपिक बड़ा बड़ा लिख लीजिए, चेहरे के पर्दे का हुक्म। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे किधर लिखा है। अच्छा, ना कुरान पढ़ा, ना हदीस पढ़ी, ना सियासिता पढ़ी, ना बुखारी मुस्लिम घर में है, ना लुलू अल मरजान है, ना रियाजु सालेहीन है, ना मिशकातुल मसाबी है, और कहते हैं कहाँ लिखा है। भाई ये अब उर्दू डाइजेस्ट में तो नहीं होगा, ये आपके खवातीन डाइजेस्ट में तो नहीं होगा, ये फिल्मी सफ़े पे तो नहीं लिखा होगा, ये खाने पकाने की तरकीबों पे तो नहीं होगा। दुख की बात है कि आज की औरत के घर में अगर कोई किताब आई भी तो वो रेसिपी बुक आई या फैशन मैगजीन आया, तो उधर नहीं लिखा। सॉरी, आपके फैशन मैगजीन्स में और वो मॉडल्स के कपड़ों के जो आप बड़े बड़े उनके क्या एल्बम्स लाते हैं उसमें नहीं लिखी ये आयत, ये इधर लिखी है। जरा रुख तो कीजिए आयत 59 पे तो देखिए, या अय्युहन्नबी कुल लिअज़्वाजिक वबनातिक वनिसाइल मुमिनीन, ए नबी। यहां देखिए नबी को बीच में डाल दिया, हालांकि हुक्म डायरेक्ट दिया जाता है, असल में मुसलमान मर्दों को बताया जा रहा है कि जैसे नबी हुक्म दे रहा है तुमने भी अपनी बीवी बेटी बहन और मां को यही कहना है। क्या? अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो। अब ये मुसलमानों की औरतें किधर गईं? क्या ये नबी के लिए हुक्म है? देखिए, झूठ के पांव नहीं होते, लोगों ने जितनी तावील की उतने शर्मिंदा हुए। तो ये कहना कि ये सिर्फ नबी की बीवियों और बेटियों के लिए पर्दा था और आज की औरतें कपड़े उतार के भी फिर लें तो मर्द की कोई उसकी कहना चाहिए कि माथे पे तेवरी ना आए, तो ये तकबुर है, बतर अल हक की वगम तिन्नास है। ये आज का मर्द इसका शिकार हो रहा है, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन और अपनी माँ को ना टोक के। दयूसियत की बात हमने पीछे भी पढ़ ली थी, जिन पे जन्नत अल्लाह ने हराम कर दी जो अपने घर वालों में खराबी देखें और फिर उसके बाद उसमें जरा सी बात ना आए, मलाल ना आए। जैसे अजीज मिसर ने अपनी बीवी के उस फेल को ऐसे लिया कि जैसे किसी ने एक टिश्यू पेपर उठाकर इधर से उधर रख दिया। तो क्या फरमाया, ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वे अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें। اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. کیا لکھا ہے جی اس میں, کیا لٹکائیں گے, کدھر لٹکائیں گے. لوگ کہتے برقعہ کدھر ہے, دیکھیے نہ برقعے کی بات ہے نہ ابائے کی بات ہے نہ چادر نہ ٹوپی والا برقعہ. اصول سمجھا دیا آپ کو مجھے کہ سر کے اوپر جو چادر ہے اس کو اس منہ پہ لٹکا دو, اس کو جلباب کہہ دو, اس کو ابایا کہہ دو, اس کو خمار کہہ دو. بات جن کو سمجھ آنی ہوتی ہے ان کو سمجھ آتی ہے. اور آج جا کر کھول کے پڑھیے ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے چہرے کے پردے کی صورت کر کے دکھائی. کہتے ہیں اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ جب کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادر کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں اور پھر گھونگھٹ نکال کر دکھایا ایک آنکھ کو, اور آنکھ بھی اتنی کھلے گی کہ دیکھنے کے لیے ہو دکھانے کے لیے نہ ہو. اب کہاں لے جائیں ان آیتوں کو. لوگ کہتے ہیں کدھر رہے پردہ چہرے کا ہے منہ کا نہیں, اور وہ الا ما ظاہرا منہا پہ الجھ کے رہ گئے. تو یاد رکھیے اس صدی اور اس سال میں اللہ نے مردوں کو بھی نقاب کروا دیا. میں سوچتی ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے, ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس وبا سے ہماری جان چھڑا دے, پوری انسانیت کو اس سے پاک کر دے. آج مرد بھی منہ چھپا کر بیٹھا ہے, کوئی ڈر نہیں کہ یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے اور یہ آ کر کچھ کر جائے گا, اس کا بھی سانس نہیں گھٹ رہا. عورت بھی کر رہی ہے, نہ کرنے پہ جرمانے لگ گئے جہاں کرنے پہ جرمانہ تھا, تو آج نہ سمجھ آئے گا تو کب نہ آئے گا. دیکھیے چھوٹی سی بات ہے, حجاب اور نقاب میں فرق کتنے انچ کا ہے, صرف یہ چند انچ کا چہرہ ہے. اگر جنت سے اتنے انچ سے دور رہ دیے گئے یا پھر اعلیٰ جنت سے ادنا جنت پہ ڈال دیے گئے تو کیا ہوگا. ماحول جب تک اسلامک نہیں ہوگا, عورت مرد کا الگ نہیں ہوگا, نظام گڑبڑ ہی رہتی جائے گی. اور اسلامی ماحول بن نہیں سکتا جب تک عورتیں نقاب نہ کرنے لگے, کیونکہ سیگریگیشن ممکن ہی نہیں اس وقت تک جب تک عورتیں پردہ نہ کریں. مرد کہتے کیا حرج ہے بھابھی, ویسے بھی تو ساتھ ہی ہوتی ہیں, تو اب ان کو شادی میں بھی ساتھ ہی بٹھا دیجئے. تین انچ کا ٹکڑا شخصیت میں ایک روپ پیدا کر دیتا ہے. اور آج اس موضوع کو اہمیت کس نے دی, جو نہیں کرنا چاہتے, جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پورے ملک میں نام نہیں لیتی, فگر میرے پاس موجود ہیں کہ جس ملک میں بین کر دیا گیا نقاب اور 50 یورو اور اس سے پلس چیزیں تھی, اس میں پورے اس ملک میں مے بی 1 اور 2% عورتیں نقاب کرتی تھیں. صرف 1 اور 2 پہ آپ پریشان ہیں, اور ٹانگے ننگی کرنے والی شاید 80% عورتیں ہوں گی, اس پہ آپ کوئی بات نہیں کرتے. تو یاد رکھیے یہ باتیں کرنا, نقابی کو جاب نہیں ملے گی, رشتہ نہیں ملے گی, چھوڑ دیجیے یہ باتیں. اس کا آپ آگے اگلی آیت میں پڑھنے لگے ہیں, ان کے رشتے نہیں ہوں گے, چھوڑ دیجیے ان باتوں کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل کے مریض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. آیت 60 سے 62 لیجیے, گستاخان رسول کی سزا موت ہے. لَئِلَّمْ يَنْتَخِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے, پھر وہ تو چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے. دیکھ لیجیے اس دور میں بھی باتیں تھیں, آج بھی ہیں. ان پر پھٹکار برسائی گئی جہاں بھی مل جائیں, پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا, ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا. اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہیں پائیں گے, یعنی کل کا دور ہو یا آج کا دور ہو, اللہ نے یہ باتیں جو کہہ دی ہیں یہ ہو کے رہیں گی اور اس میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوگی. تو آیت 60 کا قلب المریض, آج آپ کو ہر وہ بندہ جو آپ کو اس موضوع کے خلاف بات کرتا دیکھے پورے یقین سے اس کو اس میں ڈال لیجئے. یہ کون باتیں کرتے ہیں, ضعیف الایمان لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں منافق کی بھی نہیں بات کرتی, ایمان کا ضعف ہے. منفی رجحانات والے ایسی باتیں کرتے ہیں, افواہیں پھیلانے والے, اپنے شو بزنس کو عام کرنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں. اپنے کپڑے بیچنے کے لیے ماڈلز کو اپنے نقاب تو نہیں بنائیں گے نا, اور خوف و ہراس پھیلاتے ہیں تاکہ اس موضوع کو اتنا گندہ کر دو کہ لوگ ڈر جائیں. جہاں نکابی عورت دیکھی بھاگو بھاگو, پتہ نہیں کوئی تلوار ہے اور کوئی پسٹل ہی نہ چھپایا ہو. تو یہ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں, آپ کو نہیں جچتی جو آپ قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور نہ مجھے سچتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سورت کے آخر کی طرف ہمیں لے کے چلتے ہیں جہاں ہمیں کچھ باتیں اطاعت کی سکھائی جائیں گی. آیت 63 سے آگے آنورڈ دیکھیے گا 68. اور اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں دے کر کہ دیکھو اگر تم ایسی باتیں کہنا نہیں چھوڑو گے تو اللہ کو تو پھر پتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیسے نبٹنا ہے. اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. یسلک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, آپ کو کیا خبر, بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو. اللہ نے کفار پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. 3 سیکنڈ سوچئے یہ آیت یہاں کیوں آ گئی. حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالی رسول کی اطاعت کرتے. اس پہ بھی 2 سیکنڈ سوچ لیں. اور کہیں گے کہ ہمارے رب, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا. یہاں 1 سیکنڈ غور کر لیں چلے, یہ بڑے کون ہیں؟ ٹرینڈ سیٹرز جو ماڈلز بن کر ہمیں دکھاتے تھے, ہم بھی پھر انہی کو کاپی کرتے تھے. پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما, یعنی یہ ہماری گمراہی کا ذریعہ بنے. جواب لے لیجیے. آیت 69 میں اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کل جو ہونا ہے وہ تو جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. تم برے لوگوں کے پیچھے پڑ کر ان کی برائی کو دلیل بنا کر بھٹکے ہو, تو آج سوچ لو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کے رسول کو مت ستاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے ایمان والو, ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی, پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے. عورت بھی باعزت بن جاتی ہے جب تبرج کا اظہار نہیں کرتی. آیت 70 سے 71 میں اب زبان کی حفاظت بھی سکھائی جا رہی ہے کہ ان موضوعات پہ بات کرنا چھوڑ دو, توفیق مانگو, ایسی بات نہ کرو جسے اللہ ناراض ہو جائے یا تمہاری تہجدیں اور ساری نمازیں ضائع ہو جائیں. اور یاد رکھیے کہ بعض دفعہ ہم عبادات کر کے کھپ رہے ہوتے ہیں, تپ رہے ہوتے ہیں, افطاریاں کرا کے ہف رہے ہیں, کھڑے ہیں ایک ایک پاؤں پہ, لیکن ظاہر داری میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے وہ کام جو نہیں بدلے جو اللہ نے کہا تھا بدلے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی پیچھے رہ گئی, گناہ آگے آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاندانوں میں, اپنی مکسنگ میں, اپنی افطاریوں میں مکس افطاریاں کرنے سے بچائے, اور وہاں جو خوشگپیاں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ اسے بچائے. کبھی اپنا حال ہو لیا تو دیکھو جب باہر نکلتے ہو افطاری کی خاطر. میں نے تو ایسے بھی کچھ چہرے دیکھے اور میں نے سوچا کہ آج اگر اس کو اچھے کپڑے نہیں نصیب ہوئے تو پھر بعد میں تو کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گے. مت جو ماری گئی ہماری, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے. تو اپنی بیٹیوں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں, خود کو دیکھیں گے اور بچوں کو کیسے دکھائیں, ان کو قرآن دیجئے. اسی لیے آگے دیکھیے, ان موضوعات پہ چونکہ سیدھی بات کی نہیں جاتی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا باتیں سیدھی کیا کرو. زبان کی حفاظت سے بندے کو بہت ساری سعادتیں نصیب ہو جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابے داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اللہ میری زبان سیدھی کر دے. دعا پیچھے سیکھ چکے ہیں, سدت لسانی وسلو سخی مت قلبی. اللہ لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے یا لوگ سننا چھوڑ دیں گے, کم سنیں گے, اللہ ان سارے شکوک و شبہات سے نکال کر سیدھی بات کرنے کی توفیق دے. ہینکی وینکی نہیں چلے گی. پھر جو مانیں تو مانیں, نہیں مانیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے, لیکن بات کریں تو سیدھی کریں. اب آخری آیات ہے آج سورت کی جس میں اللہ نے اختیار دیا ہے, حساب بھی ہوگا, انسانوں پر ایک امانت کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. اور ان آیات کو پڑھتے وقت یاد رکھیے گا کہ یہ آیات ایک امانت کا بوجھ آسمان و زمین پر ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے میرے اوپر امانت ہے اطاعت, جو قرآن کے ذریعے سمجھ آتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر, زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا, لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے. مگر انسان نے اسے اٹھا لیا, وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرق مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. دعا کریے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی توفیق دے. جب بندے جو اس کے بن گئے, یا کا نا بدو یا کا نستعین جو کہہ دیا, تو پھر بات کیا رہ گئی؟ اور جب بات نہ مانیں گے تو دنیا سے تو جائیں گے. اب لوگ ایک دو سوال کر دیں جی کہ فلاں بھی کہتا ہے اور عرب نہیں کہتے, فلاں عالم کہتا ہے, یہ کانٹراڈکٹری ہے, تو اس کے لیے فک کھلی ہے. آپ بسم اللہ کیجئے, جو مرضی پڑھیں. میں تو ایک کمنٹ دے دیتی ہوں, گڈ بیٹر دی بیسٹ. بس اگر آپ دی بیسٹ پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو فل نقاب کرنا پڑے گا, اور اگر آپ تھوڑے پہ راضی ہیں تو پھر اللہ آپ کو جنت کا کوئی مقام بھی دے دے گا انشاءاللہ. نہ میرے پاس فتویٰ ہے نہ آپ کے پاس ہے, اور ہر بات فتووں سے نہیں ہوتی, یہ تقووں کی بات ہے. لباس تقویٰ پہن لیں گے تو فتووں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آگے ایک اور خوبصورت صورت ہے آپ کے میرے سامنے, اور یہ جو امانت علی بات ہے نا, تو اس پہ علامہ اقبال کے کچھ اشعار ضرور سنانا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری, میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی, ہے ذوق تجلی بھی سی خاک میں پنہا, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. یعنی روح کے بغیر انسان نرا حوان ہے اور نا انصاف اور نادان ہے. انسان کے وجود میں اللہ نے جو روح رکھی تھی اس کی حفاظت نہیں کرتا, یعنی مراد یہ کہ امانت کا بوجھ اس سے ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم روح الامین کی طرح اس وحی کو لینے اور ماننے والے بن جائیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بے شک امانت انسانوں کے قلوب کی گہرائیوں میں نازل کی گئی, پھر انہوں نے قرآن سیکھا, پھر سنت سیکھی. اور یاد رکھیے, قرآن آنے کے بعد انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, آگے بھی پڑھیں گے سورۃ فاطر میں انشاءاللہ. ایک تو وہ ہے جن کو قرآن کی تعلیمات پر ایمان لانے کے بعد پورا بھرپور اجر ملے گا, دوسرے وہ ہو جاتے ہیں جو ان تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں تو کافر اور مشرک بنتے ہیں, جن کو عذاب دیا جائے گا, اور تیسرے ہیں جو ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کر کے نفاق والی زندگی بسر کرتے ہیں, ان کو تو سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. آپ کو مجھے اپنا گول کیا بنانا ہے کہ اس امانت کو جو روح ربانی کی صورت میں ہمارے جسم میں روح کی ڈال دی, اس قرآن کو جس کو پچھلے کئی دن سے پڑھ رہے ہیں, اور اس اطاعت کو جو ہم سے مطلوب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں, اس کو پورا کرنے کی اللہ سے توفیق مانگے. تو یہ تھا پیغام سورت الاحزاب کا. آگے سورت سبا ہے, ترتیب کے اعتبار سے 34 سورت نمبر اور 54 آیتیں ہیں, ایک قوم کے نام پر ہے. اس میں آپ کو شرک کی زوردار نفی ملے گی, توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی اور شرک کی نفی بھی ہے. اس میں شکر اور کفر یعنی ناشکری اور شکر گزاری کے مختلف درجے بھی نظر آئیں گے. آیات کا تجزیہ کر لیتے ہیں. 1 سے 9 عظمت اور قدرت باری تعالیٰ ہے, 10 سے 14 حضرت داؤد اور سلیمان پر عنایات باری تعالیٰ ہیں, اور 15-21 قوم سبا کی ناشکری, اور 22-30 مشرکین کی گمراہیوں کی زوردار نفی ہے, اور 31-33 گمراہ قائدین کی پیروی کا حسرتناک انجام ہے, 34-39 مالداروں کی گمراہی کی اصلاح, اور 40-54 شرک کرنے والوں پر اتمام حجت ہے. بہت ہی خوبصورت صورت ہے, اس کو پڑھنے کے دوران آپ کو ایک سوتی حسن بھی محسوس ہوگا. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الآخرة و هو الحکیم الخبیر. اللہ کی تعریفوں سے شروع ہونے والی صورت ہے. فرمایا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لائق ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے. وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑا خبردار ہے. جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے, جو زمین میں جائے اور اس میں نکلے, اس سے نکلے, اور جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے, وہ سب سے باخبر ہے اور نہایت مہربان بخشش والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال اوپر بھیجنے والا بنائے اور اوپر سے خیر کے فیصلے اور عزت کا رزق ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے. بڑی پیاری آیت کے ساتھ سورت شروع ہوئی کہ دنیا میں بھی اس کی حمد کے ترانے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کے ہوں گے, اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. وہ جو حکم بھی انسانوں کو دیتا ہے اس میں کوئی بھی بے حکمتی بات نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی باتیں سمجھ نہ آئیں. آیت 3-6 میں قیامت کا ظہور ہے اور قدرت باری تعالیٰ کا مظہر دکھے گا آپ کو اس میں. وقال الذین کفروا لا تاتین الساعۃ, کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی. اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں, بلکہ اس سے بھی بہت چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے. لوح محفوظ مراد ہے ادھر, تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے, اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھلانے کی جنہوں نے کوشش کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے المناک سزاؤں کا عذاب ہے. 3 سیکنڈ سوچئے. بطر الحق و غمت الناس, آج لوگ اللہ کی آیتوں اور اللہ کے حکموں کو چھوٹا کر کے اپنے فیصلوں کو اور اپنی باتوں کو بڑا کریں تو ان کے لیے دھمکی ہے. اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے, اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی راہبری کرتا ہے. گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ قرآن کیسے خوبصورت طریقے سے ہمیں دکھاتا ہے کہ حق اللہ کی طرف سے. دیکھیے آیت 6 ہدایت سے متعلق آیت ہے. یہدی الی صراط العزیز الحمید, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت دے دے. قرآن العزیز اور الحمید کا کلام ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی توحید کی طرف رہنمائی کرتا ہے. حقیقی علم اللہ کی معرفت اور آخرت کا علم ہے. جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے اس کا راستہ پا لیا. اہل علم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ کتاب لا ریب ہی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. تو مت کہیے کہ آج کے دور میں یہ 1400 سال پرانی کتاب کیا فائدہ دے گی. بس اس کو کھول کر توفیق مانگتے جائیے اور پڑھتے جائیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسانیاں فرمائے گا. آگے آئے 7-9, منکرین آخرت کے لیے دھمکی بھی ہے. وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل, اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے, یہ اسے دیوانگی ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں. کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو. اللہ کرے یہ بات آپ کے لیے ہو. آپ پورے توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن رہے ہیں تو کیا پتہ چلا کہ قرآن بس اسی کو سمجھ آتا ہے جو دل کی توجہ سے سنتا ہے. چلتے پھرتے یا بیچ میں فون سننے سے بہتر ہے بند کر دیجئے, اور اس وقت پہ سنیے جب آپ بالکل فوکسڈ ہوں. دیکھیے یہ قرآن کی توہین ہے. پڑھنے والا کوئی بھی ہو لیکن جب قرآن آپ کے سامنے ہو تو بیچ میں دوسری باتیں اگر ہیں تو روک کر سن لیجئے, کر لیجئے تو شاید فائدہ ہو. لیکن پیچھے آپ سے اتنی آیتیں مس ہو رہی ہیں اور آپ بیچ میں فون بھی سن رہے ہیں اور کپڑے بھی دھو رہے ہیں اور کھانے پکا رہے, کبھی آتے ہیں اور دو چار جملے کان میں پڑھتے ہیں, کہیں سن کر سن نہ ہو جائیں. آئے 10-11, داؤد علیہ السلام اور سلیمان پر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کی بات ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا. اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو, اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے. اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں رکھ. تم سب نیک کام کرو, یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کی توفیق دے. خاص ترانے تھے اللہ کے جو حضرت داؤد کی زبان سے تھے, اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے. آج بھی اچھی آواز سے قرآن سنتے ہوئے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے قرآن کی, اس کی محبت کی. اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کو اچھا پڑھنے والا بنائے اور ہم کو بھی. آیت 12-14 حضرت سلیمان کی خوبیوں کا تذکرہ ہے اور اللہ کی جو عنایات تھی ان پر اس کا ذکر. ولی سلیمان الریح غدوہا شہر ورواحہا شہر اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل ان کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتاوی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گئے۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ دعا کر لیں چپکے سے کہ اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب حضرت سلیمان گر پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ کیا پتا چلا، شکر گزاری کی باتیں تھی ادھر، حضرت سلیمان اور داؤد کے پاس نعمتیں بھی تھی اور شکر گزاری بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ دین کی دولت اور دنیا کی دولت اکٹھی ہو سکتی ہے، تو دین والا یا دنیا دولت والا کبھی کسی گلٹ میں نہ جائے۔ حضرت سلیمان کی وفات کا دلچسپ قصہ بھی نایات میں گزر گیا، کیسے بتا دیا کہ جنات کو بھی غیب کی خبر نہیں۔ اب آگے سے آیت 15 سے 21 نہ شکری کا انجام ہے، اور ایک بری مثال قوم سبا کی نہ شکریوں کی صورت میں، جس کے نام پہ یہ صورت ہے۔ لقد کان لسبا فی مسکنہم، قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب، لیکن انہوں نے روگردانی کی، تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ ان کو دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان، جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، چند بستیاں اور آباد رکھی تھی جو برسر ظاہر راہ پر تھی، یعنی ہائی وے پہ تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی، ان میں راتوں اور دنوں کو بامن اور امان چلتے پھرتے رہو، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ افسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں، ان لوگوں میں سے جو اس میں سے شک پر ہیں یا اس میں سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قوم سبا بہت وسیع رقبے پہ محیط ایک قوم تھی، اور اس پہ اللہ نے نعمتوں کی بارش کی، لیکن ناشکری کی وجہ سے ساری نعمتیں اللہ نے ہٹا لی۔ مکہ والے ان بستیوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ آج آپ کو مجھے کرونا وائرس کے اس پینڈیمک میں اس آیت کو سمجھنا چاہیے، کیسے بازار بند ہیں، کیسے چیزیں اپنی جگہوں سے ہلی بھی دکھتی ہیں، اگر اجازت دے دیں تو پھیل جاتا ہے، چھوڑ دیں تو دنیا نہیں چلتی، کیسے بزنس ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ تو لکھیے، یہ ناشکریوں کے رویوں کی کہیں سزا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اور ابلیس کی بات سچ ثابت ہوئی، سورت آراف کی آیت 18 میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ولا تجید اکثرہم شاکرین، ابلیس نے کہا تھا کہ بہت سارے شکر گزار نہیں کریں گے، تو قوم سبا ہو یا آج کی انسانیت، تو واقعی اس نے ابلیس کا یہ دعویٰ سچا کر دیا کہ اللہ کے قدردان نہ رہے نہ شکرے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ آئی ہوئی آفات کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور ہم نیکیوں کی نیتیں کرتے ہیں کیونکہ نیکیاں کرنا تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ آگے 22 سے 27 میں موضوع ہے، معبود وہ ہے جو رزق دیتا ہے، اور خاص طور پہ 22-23 میں کیا فرشتے انسانوں کے کام آ سکتے ہیں، اس موضوع کو سامنے رکھیے گا۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان میں اس کا کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، درخواست اور شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی سوائے ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے. پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے، خود جواب دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، سنو ہم یا تم یا تو یقیناً کھلی ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. کہہ دیجئے کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا اور نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی. انہیں خبردار کر دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا اور دانا ہے. کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھاؤ، یعنی میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب با حکمت ہے. یعنی شرک کی مثالیں دنیا میں ہر جگہ رہیں اور اس پہ اللہ کی پکڑ آئی. روایت لے لیجئے سورت سبا کے بارے میں آیت 424 پہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت 1371 ہے، جابر راوی ہیں، راضی ہیں، حضرت جابر اس کے راوی ہیں. اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تب بھی اس کا رزق اس کو پا لے گا جیسے اس کو موت پا لیتی ہے. تو رزق کو پانے کے نام پر کبھی اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں. کچھ لوگ بطر الحق و غنت الناس کا شکار جاب کے نام پر بھی ہوتے ہیں. کیا کریں پھر جاب نہیں ملتی؟ تو یاد رکھیے، جاب ملے نہ ملے پیسہ آپ کو مل کے رہے گا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھا ہے. پھر آئے 24 میں دیکھیے، لالا ہدن اوفی دلال مبین، حق کا راستہ توحید کا راستہ ہے. اس راہ پر چلنے والے ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ بتا دیا گیا کہ ہر دور میں لوگوں کی سوچ ایک ہی جیسی رہی، رزق کو وجہ بنا کر کئی جگہ لوگوں نے شرک کر دیا. اب آیت 28 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. بڑی یونیک آیت ہے آپ کے میرے نبی سے متعلق. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے. پیچھے کیا تھا؟ نہ شکریہ. تو یہاں وجہ بتا دی، علم نہ ہونا. اللہ تعالی ہمیں نہ شکریوں سے بھی بچائے اور جاہل رہنے سے بھی بچائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سمیٹنے والا بنا دے. آئے 29:30، عذاب کا وقت مقرر ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب، سچے ہو تو بتاؤ. جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو. جب وقت آ جائے گا تو ہل نہیں سکو گے. آئے 31-33، گمراہ قائدین کی پیروی کا برا انجام ہے. یعنی دنیا دار لیڈرز کیسے قیامت کے دن انسان کو نقصان دیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے. آج تو مسلمان کہنے لگ گئے، کافر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو، اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے. کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد بھی ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. اس ٹون سے اس کا معنی سمجھ جائیے، کوئی مجبور نہیں کرتا. ہم اپنی خوشی سے غلط طور طریقوں کو اپناتے ہیں اور غلط چیزوں کو لینے کی سزا پھر ہم خود ہی بھگتیں گے. اس کے جواب میں یہ کمزور ان متکبروں سے کہیں گے، نہیں نہیں، بلکہ تمہارا دن رات کا مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا. دیکھ لیجئے، متکبر کا بھی ذکر ہے اور بے ایمانی. یعنی تم ہر وقت ایڈز دیتے تھے، تم ہر وقت ہماری رال ٹپکواتے تھے، یہ ایسا وہ ایسا، اور تمہارے ایڈز دیکھ دیکھ کر تو ہم غلط چیزیں دیکھنے سننے لگ جاتے تھے. اور کافروں کی گردنوں میں ہم توک ڈال دیں گے اور انہیں صرف ان کے اپنے کیے کرائے کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آئے 32 دیکھیے، انحم صدد ناکم ان الہدا، اپنے نفس اور مفادات کی پیروی کرنے والے ہدایت کی طلب نہیں رکھتے، خود سے سوال کیجئے، کیا میں ایسی تو نہیں؟ مومن کا کام دوسروں کو ہدایت کی طرف دعوت دینا ہے، دیتے رہیے، کوئی نہ مانے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی نظروں میں سرخرو ہوں گے۔ آیت 34 سے 39، اللہ کی قربت نیک اعمال سے ملتی ہے، مال اور اولاد سے نہیں، جن کو بڑھانے کے لیے کئی جگہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یعنی اکڑ، تکبر، بطر الحق کی وغمت الناس، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں جب دنیا میں اتنا اللہ نے دیا تو وہاں بھی دے گا، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا اجر دوہرا ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں رہتے ہیں، یہ ہے حق کا مقابلہ، تکبر، یہی ہے وہ جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو مال اور اولاد کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا ہے، نہ کہ ان کو ایک آبسٹیکل بنا کر خود بھی نیکیوں سے پیچھے رہنا ہے۔ اور یہ بہت بڑا آج کے دور کا غم ہے، ہم اپنی وجہ سے نہیں، اپنے مال، مرد مالوں کے نام پہ اور اولادوں کے نام پہ بیویاں اور اسی طرح خاندان غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، تو اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ آیت 39، کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آیت 40 سے 42، مشرکین شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر کو انہی پر ایمان تھا، پس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نقصان اور نفع کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ مشرکین کی ہٹ دھرمیاں ہیں اور شیطان کی عبادت کی باتیں ہیں۔ آیت 43-45، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے، حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا تھا۔ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ سائٹ لیتا ہوا انداز دکھا رہے ہیں ادھر، کہ بےچارے پچھلوں نے تو علم نہیں لیا، تبھی تو شرک بن ہو گیا اور اللہ کے گھر میں 300 سے زائد بت آ گئے، تو تمہیں تو آج کتاب مل گئی، تو کیا پتہ چلا جب علم آ جائے تو خود بھی شرک چھوڑنا ہے اور اپنے باپ داداؤں کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ان کی جہالت یا ناسمجھی یا معصومیت کی وجہ سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرتے۔ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، اور انہیں جو ہم نے دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، یعنی پچھلے لوگوں کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ کیسے کھلی کھلی آتے ہیں، اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس اب یہ دعا کیجئے کہ اس قرآن پاک کی تکمیل سے پہلے شرک کی ہلکی سی دھجی بھی ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اور اب آگے آیت 46 سے 50 میں سمجھانے کا دل سوز اسلوب ہے، یعنی رقت قلبی والی آیتیں، اس کو دل کی نرمی کے ساتھ سنیے گا۔ حق آ چکا اور باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر यानी अगर दो के मिलने से बात अच्छी समझ आती है तो बडीज बन जाओ, और अगर अकेले में दिमाग ज्यादा काम करता है तो या फिर तनहा तनहा खड़े होकर सोचो तो सही। क्या सोचना है? तुम्हारे इस रफीक को कोई जुनून नहीं, नबी सल्लम मुराद है इधर, वो तो तुम्हें एक बड़े सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाला है। बस दफा हक बात करने वाले को लोग जुनूनी और एक्सट्रीमिस्ट कहने लगते हैं, तो जवाब दिया कि उनको वो दिख रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा। कह दीजिए कि जो बदला मैं तुमसे मांगू वो तुम्हारे लिए, यानी तुमसे कोई माल थोड़ी चाहिए जिसके लिए ये बातें कहने से हट जाऊं। मेरा बदला तो अल्लाह ही के जिम्मे है, वो हर चीज से बाखबर और मुत्तले है। कह दीजिए कि मेरा रब हक सच्ची वही मुराद है नाजिल फरमाता है, वो हर गैब का जानने वाला है। कह दीजिए कि हक आ चुका, बातिल ना पहली बार उभरा ना दोबारा उभर सकेगा। तो आज भी आपके मेरे लिए यही दुआ है कि अल्लाह जैसे नबी सल्लम के दौर में हक को गलबा दिया और सहाबा को उसके अंदर हिस्सेदार बनाया, आज के इस दौर में हमें भी हक के गलबे में शामिल कर दे, उस काफिले में हो जिन्होंने हक का झंडा उठा रखा था, ना कि उसमें हो जो बातिल के नाम पर दिफा करते दिखे। और आयत 51 से 54 आखिरी आयतें सूरत की, बादस वक्त ईमान नफामंद नहीं होगा, यानी अजाब आने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी। तो इससे पहले कि मेरी आपकी मौत आ जाए हम भी अच्छे कामों की नियत कर लें। वलौ तराइ फुजियो फला फौत व उखिजो मे मकान इन करीब। कह दीजिए कि अगर मैं बहक जाऊं तो मेरे बहकने का वबाल मुझ पर ही है, और अगर मैं राह रास्त पर हूं तो बस सबब इस वही के जो मेरा परवरदिगार मुझे करता है, वो बड़ा ही सुनने वाला और बहुत ही करीब है। और अगर आप वो वक्त मुलाहिजा करें जब ये कुफार घबराए फिरेंगे और फिर निकल भागने की कोई सूरत न होगी और करीब की जगह से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, इस वक्त कहेंगे कि हम इस कुरान पर ईमान लाए लेकिन इस कदर दूर जगह से मतलूबा चीज कैसे हाथ आ सकती है। तो इससे पहले कि आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, बीमारी या मौत आ जाए और अमल की मोहलत ना हो, अल्लाह तो हमें अमल की तौफीक दे दे। इससे पहले तो उन्होंने इससे कुफर किया था और दूर दराज से बिन देखे ही फेंकते रहे, यानी अटकल पच्चू थे कौन क्या कहता है किसकी क्या राय। अब तो कुरान पढ़ लिया, इनकी चाहत और इनके दरमियान पर्दा हाइल कर दिया गया जैसे कि इससे पहले भी इन जैसों के साथ किया गया, वो भी इन्हीं की तरह शक और तरद्दुत में पड़े हुए थे। तो क्या पता चला, बड़ा खूबसूरत पैगाम एंड पे आया सूरत के कि हक को कबूल कर लो इससे पहले कि इट्स टू लेट। आगे सूरत फातिर है, इस सूरत का नाम सूरतुल मलाइका भी है। अजमत बारी ताला है, अल्लाह ताला की अजमत कुदरत और रहमत के बड़े खूबसूरत मज़ाहिर बड़ी मौसर सोच के साथ इस सूरत में आपको बड़ी लाइट लगेगी, जैसे खाने के बाद एक हल्का सा आपके लिए डिजर्ट होता है। सूरत फातिर चूंकि अल्लाह के नाम पे है, अल्लाह ताला का नाम अल फातिर है। तो आयतों का तजिया कर लेते हैं। 1 से 17 अजमत और कुदरत बारी ताला है। 18 से 26 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई है। 27 से 31 अल्लाह के मादी और रूहानी एहसानात है। 32 से 37 शुक्र गुजारी और नाशुक्री का इंजाम है। 38 से 45 अजमत और कुदरत बारी ताला पे दोबारा, यानी जिस मौजू से शुरू होगी उसी से खत्म होगी और हम पढ़ेंगे इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फातिर अस्समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइका। फरिश्तों की कुछ बातें हैं और अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हैं। इस अल्लाह के लिए तमाम तारीफें लायक हैं जो इब्तदान आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फरिश्तों को अपना कासिद बनाने वाला, मखलूक में जो चाहे ज्याती करता है। अल्लाह ताला यकीनन हर चीज पर कादिर है। फरिश्तों की बात के बाद आयत नंबर 2 मुसलमान का अकीदा ये है, जिसको दिल से बांध लीजिए तो सब काम करने आसान होंगे, कि जिस रब से लेती हूँ जिसका खाती हूँ उसी की बात भी मानूंगी जिसकी मुझे जरूरत है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा। अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे बस इसको बंद करने वाला कोई नहीं, और जिसको वो बंद कर दे तो इसके बाद इसका कोई जारी करने वाला नहीं, और वही गालिब हिकमत वाला है। सारी इंसानियत का डर निकल जाता है जब ये अकीदा बन जाए और अल्लाह हमारे दिल में अपना डर डाल दे और मखलूक का डर निकाल दे। आयत 3 से 7 शैतान का फरेब। या अय्युहन्नास उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम। لوگوں تم پر جو انعام اللہ نے کیے ان کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں الٹے جاتے ہو اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے بتر الحق کی وغمت الناس تبرج چاہے شکل کا ہو عقل کا ہو مال کا ہو علم کا ہو شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اس کو دشمن جانو کیسے رقت قلبی کا انداز ہے تم اسے دشمن جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم میں داخل کر دیے جائیں تمہیں بھی اپنے ستاک میں لے جانے کے لیے تاویلیں سجھاتا ہے جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے اللہ میں شیطان کے دھوکوں سے نکال دے دنیا اور شیطان کے فریب سے بچنا ہے آیت 8-10 برائی پر فخر کرنا کیسا برا ہے کہ لوگ بد نصیبی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں سنیے گا ذرا اس آیت کو اور دعا کیجیے اللہ ایسے لیول پہ کسی کو نہ لے جائے افمن زجن لہ سوء عملہ فراہ حسنا کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے دو سیکنڈ سوچیں کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے بس آپ ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے لگ بتا جائے گا جب اس جہان میں آنکھ کھلے گی آیت 8 دیکھیے یحدی میں یہ شاہ کی بات ہے ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں دنیا کی طلب میں محنت کرنے والے یہی سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں ایسے لوگ برے اعمال کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گمراہی ان کا مقدر بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان لوگوں کے لیے جو خود ہدایت کی طلب رکھتے ہیں آپ لوگوں کی طرح اللہ آپ کی ہدایت کو بڑھا دے اور ایسے ہی لوگوں کو ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اللہ بد نصیبیوں سے نکال کر خوش بختیوں میں ڈال دے اور اب ہدایت ہمارے ہاتھ میں آ جائے آیت 10 بڑی خوبصورت ہے عزت قرآن کے ذریعے سے ملے گی اور اللہ کی طرف سے ملے گی ہم سارے کپڑے بھی اتار دیں گے نا تو لوگ عزت نہیں دیں گے اور ہم اللہ کی فرما برداری کے بن جائیں گے تو کوئی ہمیں بے عزت کر نہیں سکے گا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا تو کیا پتا چلا کہ عزت کے نام پر اور عزت بے عزتی کا مسئلہ بنا کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے یہ آسان کرے اس قرآن پہ عمل کرتے جائیے دیکھیے گا دنیا کی محبت بھی ملے گی پیار بھی ملے گا کیونکہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اسی کتاب سے عروج ملتا ہے اور اسی سے زوال مل جاتا ہے آیت 11 ہر انسان اللہ کے اختیار میں ہے واللہ خلقکم من تراب لوگو اللہ نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں جوڑے جوڑے یعنی مرد اور عورت بنا دیا عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا یعنی پیدا ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے اور جو بھی بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کی عمر گھٹے وہ سب اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اپنی فرما برداریوں میں رکھے آیت 12 دیکھیے گا پانی اور اس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے دریا اور سمندر اللہ کی نعمتوں کے اور قدرت کے شاہکار ہیں وما یستویل بحران اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے اور پینے میں خوشگوار اور دوسرا کھاری کڑوا تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو यानी औरत जेवर पहन सकती है बट तबरुज नहीं करेगी, गैरों को नहीं दिखाएगी। और आप देखते हैं कि बड़ी कश्तियां पानी को चीरने फाड़ने वाली इन दरियाओं में हैं, जिन्हें तुम इसका फजल ढूंढो, ताकि तुम इसका फजल ढूंढो और ताकि तुम इसका शुक्र अदा करो। तो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके उसके शुक्रगुजार बंदे बनना है, ना कि ना शुक्रे। आयत 13 से 14 में फर्जी माबूदों की बेबसी का तस्करा है। युलिजुल्लैल फिन्नहारि वयुलिजुन्नहारा फिल्लैल, वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और आफ्ताब और महताब को इसी ने काम में लगा दिया है। हर एक म्यादे मुअय्यन पर चल रहा है, यही है अल्लाह, तुम सब का पालने वाला, इसी की सल्तनत है। जिन्हें तुम इसके सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। आज इफ्तारी में जब खजूर खाएंगे ना, तो गुठली पे एक हल्का सा छिलका होता है, उसको देखिएगा। तो शिर्क की तो कोई गुंजाइश नहीं इस पूरी दुनिया में। अगर तुम इन्हें पुकारो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो फरियाद रसी नहीं करेंगे, बल्कि क्यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का साफ इनकार करेंगे। आपको कोई भी हक ताला जैसा खबरदार खबरें नहीं देगा। आगे बड़ी खूबसूरत आयत है जिसका इंतजार शुरू से था। अल्लाह गनी और हम फकीर हैं। जरा से इसको सुनहरियों में लेकर सोचिए तो हाथ कांपने लगते हैं इस आयत को पढ़ के। या अय्युहा अन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ए लोगो तुम अल्लाह के मुहताज हो और अल्लाह बेपनाह खूबियों वाला है, और अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और एक नई मखलूक ले आए, और ये बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। क्या कर लेंगे हम उसका? पैदा हुए तब भी फकीर थे, कब्र में जाने तक फकीर रहेंगे। मंगते हैं तो उसकी बात मान लें तो बतर अल हक छोड़ दीजिए, यानी जब अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए तो उसको झुटलाना छोड़ दें, और इस गम से कि लोग मुझे क्या कहेंगे, गमतिन नास पे आ जाइए कि हम अल्लाह के हुक्म को मानने वाले बन जाएं, बाकी बातें लोग जाने और वो जाने। आयत 18, क्यामत में इंसान का कोई मददगार नहीं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अगर कोई बोझ से लदा हुआ दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो इसमें से कुछ भी ना उठाएगा, गो कराबतदार ही हो। सोचिए, तो वो काम कीजिए जिसका बोझ उठा सके। हम दूसरों की भी गुमराही का जरिया कभी बनते हैं। ये आयत बताती है कि दूसरों को गलत चीजों के पैगामात मत दीजिए। खुद तो गलत करते हैं, आप माफी मांग लेंगे, लेकिन दूसरों ने अगर आपके कहने पे गलत चीजें देखनी सुननी शुरू कर दी, वो ना माफी मांगेंगे तो आपका क्या बनेगा। और अल्लाह ताला ने ये बात करके आपको ये भी बता दिया कि चाहे रिश्तेदारी सामने क्यों ना हो, आप तो सिर्फ उन्हीं को आगाह कर सकते हैं जो गायबाना तौर पर अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं, और जो भी पाक हो जाए वो तो अपने ही नफे के लिए पाक होगा, लौटना तो अल्लाह ही की तरफ है। तो जवाबदेही देन होगी, उसके पास जाने से पहले बेहतर है कि अपने आप को ठीक कर लो। फिर आयत 19 से 26, बेजमीर इंसान दर हकीकत अंधा और बहरा है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, और ना तारीकी ना रोशनी, और ना धूप और ना छांव, और जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है संवार देता है, अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है, और आप इन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। कब्र में जाने से पहले ही मौका है कि कुछ सुना ले। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, हमने ही आपको हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना हुआ, कोई डर सुनाने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आपको झुटला दें तो जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं उन्होंने भी झुटलाया था। इनके पास भी इनके पैगंबर मोजे और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आए थे, फिर मैंने इन काफिरों को पकड़ लिया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब। कैसी दो टोक बातें हैं। अब तो ऐसे लगते हैं इन आयतों में और अगले पारों में दो टोक बात है, मानो तो मानो, नहीं मानते तो छोड़ दो, फिर अजाबों के लिए तैयार रहो। फिर आयत 27-28 में कायनात की रंगारंगी है, अल्लाह की कुदरत के हसीन करिश्मों का तस्कर है। अलम तरअन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई मान, क्या आपने इस बात पर नजर नहीं की कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इसके जरिए से मुख्तलिफ रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं सफेद और सुर्ख, کہ ان کی بھی مختلف رنگتیں ہیں اور کئی بہت گہرے سیاہ، اور اسی طرح آدمی اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ چائنا اور اس کے ارد گرد ایسے بڑے خوبصورت پہاڑ آپ کو دکھتے ہیں کہ جہاں واقعی دیکھ کے حیرت ہونے لگتی ہے کہ یہ رنگ ہیں اوپر بکھیرے ہوئے یا قدرتی رنگ ہیں۔ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ یہاں دعا کیجیے اللہ علم کے تکبر سے بچا دے، خشیت دے دے۔ یہ ساری باتیں آیتیں صرف علم میں اضافہ ہی نہ ہو بلکہ ہمارے اندر خشیت آ جائے، اس کا خوف آ جائے۔ آیت 29-30، اللہ سے تجارت کا فائدہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ وقام الصلاۃ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تلاوت، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدر دان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تجارت کی توفیق دے۔ اللہ سے تجارت کر لیجئے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ دے کر بندہ پھر بھی بچ گیا اور اس کا فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آیت 31-32 میں تین مختلف کردار ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے اس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں پسند فرمایا، اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی پڑھ لکھ کر عمل نہیں کرتے، اور بعض ان میں سے متوسط یعنی درمیانے درجے کے ہیں، میڈیوکر ایوریج لوگ، اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ اللہ میں ان تین میں سے بہترین گروہ میں کر دے۔ رمضان سے چند دن پہلے ان آیات پہ ایک شارٹ لیکچر تھا، اگر وہ آپ سن سکیں تو وہ فائدہ اٹھائیں، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، نام مجھے اس وقت اس کا یاد نہیں، لیکن قرآن اب پورا ہونے والا ہے، اس کے بعد اب آپ سے بھی ان تین میں سے کسی ایک کردار میں ہونے کا مطالبہ ہے، اور انشاءاللہ پہلا ہی کردار ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے اللہ ان کو کیا دے گا؟ آئیے دیکھیے آیت 33-35، نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا صلہ، جنات و عدن یدخلونہا، وہ باغات جن میں ہمیشہ رہنے کے، وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ ابھی سے آرڈر کر دیجئے، آپ کو جڑاؤ زیور پہنائے جائیں گے وہاں انشاءاللہ، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔ اللہ یہ جملہ کہنے والے ہم بھی ہوں، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ اے اللہ وہ دن دکھا کہ جب ہم وہاں پہنچ رہے ہوں، آج دنیا میں بھاگ بھاگ کر نیکیاں کروا لے اور وہاں بھاگ کر جنت میں چلے جائیں، اعلیٰ درجے کی نیکیاں کریں تاکہ دوسروں سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں۔ اب اس کے برعکس آئے 36-37 میں، نہ شکروں کا صلہ بھی ہے اور نہ فرمانوں کا حسرتناک انجام ہے، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ہی دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال دے۔ ذرا سے اسے غور کیجیے، پارہ اینڈ ہو رہا ہے تو آپ کی توجہ باقی رہے، تھک گئے تو بات میں سن لیں، لیکن ان آیتوں کے ترجمے پہ غور کرنے سے پورے پارے کا ایک قسم کا کہہ لیں کہ ایکسٹریکٹ دل میں جاتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ سوچیے ذرا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ادھر کیا سن رہے ہیں۔ دنیا میں غلط کام چھوڑ دے، ورنہ وہاں جا کر پھر دل چاہے گا چھوڑیں لیکن چھوڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ یہ حجت ہمارے حق میں لکھے, ہمارے خلاف نہ لکھ دے. یہ عمر, یہ زندگی, یہ وقت, یہ نعمتوں کا سارا معاملہ. آگے آئے 38 سے 41 میں گھاٹے کے سودے کی باتیں ہیں. ان اللہ علیم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو, بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو, وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا. پس جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا, اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا سبب ہوتا ہے یا باعث ہوتا ہے, اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے ہی کے بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اس دن کا خسارہ بڑھ جائے. آپ کہیے کہ تم اپنے قرار دادا یعنی خود مقرر کیے ہوئے شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو, یعنی مجھے یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جز بنایا, یعنی زمین بنائی, سورج بنایا, چاند کیا بنایا, یا ان کے آسمانوں میں کچھ حاجہ ہے, یعنی آسمان کی کوئی چیز انہوں نے بنا دی, یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو, بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں, اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام نہیں سکتا, وہ حلیم اور غفور ہے. اور اب سورت کا اینڈ ہے آپ کے میرے سامنے. اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. آیت 42 سے 44, وَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اِيمَانِهِمْ, یہاں اس کو بھی ذرا سنیے گا کہ جب تک ہدایت کا کوئی سبب نہیں بنا ہوتا تو لوگ مانگتے ہیں, لیکن جب اسباب کیا ہمارے ڈور سٹیپ پہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ہم کتنا انکار کرتے ہیں, کتنے ناقدرے اور کتنے ناشکرے بن جاتے ہیں نعمتوں کے. اور ان کفار نے بڑی زوردار قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے. پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا. اللہ نہ کرے میں اس میں ہوں کہ ہدایت کی بات جب آئے تو میں پیچھے ہو جاؤں. دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے دیکھ لیجئے, بطر الحق و غمتے ناس پارے کے اینڈ تک آپ کے ساتھ چل رہا ہے. خود کو بڑا سمجھتے ہیں تو اللہ کا حکم چھوٹا ہی لگے گا, اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے. سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ بس آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا نہ پائیں گے, اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا بھی نہ پائیں گے. کیا پتا چلا آیت 43 میں, فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ, حق کے خلاف تدبیر کرنے والوں کے لیے سنت الہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ میں حق کی تعمیل کرنے والا اور ماننے والا بنا دے. اور کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا, حالانکہ وہ قوت میں ان سے بھڑے ہوئے تھے. اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے. اور اب آخری آیت دیکھیے کیسی سخت ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا, اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب اگر داد و گیر فرمانے لگتا یعنی ان کی پکڑ کر لیتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے. پس جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا. تو آپ کو مجھے کسی کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا, کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی, کسی کو تانا نہیں دینا. اصلاح کر سکتے ہیں تو اپنی کر لیجیے, باقی نہیں. آگے ہے جی چند آیات, 21 آیتیں ہمیں سورت یاسین کی اس بارے میں دکھیں گی. ترتیب کے اعتبار سے 36 نمبر کی سورہ ہے, بڑی مشہور اور معروف سورہ ہے. کسی کے گھر جائیں تو مصحف میں یہ حصے کثرت استعمال کی وجہ سے کالے ہو چکے ہوتے ہیں, اور اس کو پڑھتے وقت اپنے دل کو رکھیے. سورت یاسین قرآن کا دل ہے کہ نہیں, آپ اپنا دل اس میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ موت سے پہلے آپ کو مجھے اس سے بہت ساری خیر کی چیزیں مل جائیں گی. آیتوں کا تجزیہ کر لیں تو 1 سے 32 میں ایمان برسالت ہے, 33 سے 50 میں توحید باری تعالی ہے, اور 51 سے 83 میں ایمان بالآخرہ. آپ کو مکی دور کے تین مضامین کا خلاصہ اس ایک صورت میں ملتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آج اس تجزیہ آیتوں کے تجزیے کو دیکھ کر آپ کو پہلی دفعہ احساس ہوا ہوگا کہ پھر یہ صورت کیوں موت وقت تا کر مرنے والوں کے قریب پڑھنے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو جس طرح دل کی دھڑکن سے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے نا, اسی طرح اس صورت مبارکہ کے مضامین کا زور بیان انسان کی روح میں حرکت اور جذبہ عمل میں جوش پیدا کرتا ہے. اللہ کرے آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہوتی ہے, جس کو آپ یاسین ہی کہہ دیجئے تو کافی ہے, اور اس سے زیادہ سوچنے کی کہنے کی ضرورت نہیں. آیت 2 سے 6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن گواہ ہے اور حکمتوں بھرا قرآن ہے یہ. والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن با حکیم کی, قرآن با حکمت کی, کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں, سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے, بس وہ اسی وجہ سے غافل ہیں. آیت 7 سے 11, اسلام کی دعوت صرف اسے فائدہ دے گی جو اسلام کے خلاف نہ ہو. جی, اس وقت بھی اگر آپ اس کو سنیں اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر اسلام کے کاموں کو پسند نہیں کرتے نا, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دل کو خالی کر کے پڑھنے اور سننے والی سورت اور قرآن ہے یہ. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات سچ ثابت ہو گئی, کیا بس یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. یعنی ڈھیٹ پنا بتا دیا کہ جتنا مرضی سن لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. وجہ آگے دیکھ لیجئے, ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں, پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں, جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں. یہ ہے تکبر کا فندہ. بطر الحق کی وغمت الناس. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی. یہ تعصب کی دیوار ہے کہ میں اپنا طریقہ کی چھوڑوں. جس سے ہم نے ان کو ڈھانک رکھا ہے بس وہ نہیں دیکھ سکتے, اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے. ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ڈرانا چھوڑ دیں؟ نہیں, ڈراتے رہیں, آپ کو اجر ملے گا, ان کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ سے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے. بس آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے. آیت 12 میں بہت پیارا ٹاپک ہے, اس پہ ہمارا لیکچر ہے بھی ہے, اعمال نامہ اور واٹ ایم آئی لیونگ بیہائنڈ, میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں. ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. اننا نحن نحشی الموت ونکتب ما قدموا وآثارہم. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں, اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے. آئے 13 سے 21 سبق آموز داستان ہے, اس کو ہم کل کے پارے میں تھوڑا دیکھیں گے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور آپ ان کے سامنے ایک مثال, یعنی ایک بستی والوں کی مثال بیان کریں. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا, پس ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا, پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی, بس ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو, رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی, تم نرا جھوٹ بولتے ہو. ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے ہیں, اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. انہوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ, اگر تم باس نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے, کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے, یعنی برا مانتے ہو جب تمہیں سمجھایا جائے, بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو. اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو, ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں. آیت 20 میں لکھ لیجئے مرد حق خاموش نہیں بیٹھا رہتا. جب حق سمجھ آ جاتا ہے تو اس کے بعد انسان پلٹتا نہیں, کیونکہ حق ابلتا ہے اندر سے. یا قوم تبع المرسلین. تو علامہ اقبال کیا کہہ گئے کہ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو. یعنی دنیا کو ہلکا کرو، اگر جتنا سامان جمع کرو گے تن آسانیاں بھی ہوں گی اور پھر بطر الحق کی وغمت الناس بھی ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.